اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والغادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وجلني خالصا لوجهك الكريم يا الله صلوات على محمد اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القران الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلی جنتی صلوات علی محمد و آل محمد. برادران عزیز و خواران محترم، آج کی سلسلے وار جو مجالس تھی اس کی ظاہر ہے کہ یہ آخری نشست ہے، کنکلوڈنگ اسپیچ ہے. سورہ مبارک فجر، مومنین اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو تھوڑا آگے تشریف لے آئیں اور ایک مرتبہ درود پڑھ دیں محمد و آل. سورہ مبارک فجر، میں نے گزارش کی کہ سورہ امام حسین بھی اس کا ایک نام ہے، تذکرہ ہے نفس مطمئنہ کا. پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایتہا النفس المطمئنہ، اے اطمینان رکھنے والے نفس، ارجعی پلٹ آ الی ربک، اپنے رب کی بارگاہ میں، راضیتم مرضیہ، اس عالم میں کہ تیرا رب تجھ سے راضی، تو اپنے رب سے راضی. فدخلی فی عبادی، اور تیرے آنے کی شان یہ ہوگی کہ میرے بندگان خاص تیرے مشتاق، تو ان میں داخل ہو جا، تو ان میں شامل ہو جا. ودخلی جنتی، اور میری جنت تیری مشتاق ہے، تو جنت میں داخل ہو جا. یعنی یہ جنت کے جتنے مشتاق ہیں اس سے کہیں زیادہ جنت ان کی مشتاق ہے. ان کے پیش نظر رضا پروردگار جو وہ حاصل کر چکے، وہ تو سند دی جا رہی ہے کہ راضیتم مرضیہ، کہ نہ فقط یہ کہ یہ خدا سے راضی ہیں بلکہ ان کا رب بھی ان سے راضی ہے. اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ پھر انہیں وہاں پہنچنے کی جلدی ہے، یہ چاہتے ہیں کہ وہ وقت جلد سے جلد آ جائے. آپ دیکھیں گے کہ رضایت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ انسان کا شوق بڑھ جاتا ہے، رغبت بڑھ جاتی ہے، اس کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ وہ جلد سے جلد اپنی منزل تک پہنچ جائے، یہ سفر جتنا جلد ہو سکے مکمل ہو جائے. ظاہر ہے کہ وہ سفر کو خود سے ختم نہیں کرے گا، جیسے کہ اس سفر میں خود پروردگار عالم کی طرف سے ایک ذمہ داری ہے جو اس کے سپرد کی گئی ہے، انٹرسٹڈ ہے کہ ایک ٹاسک کہ اسے مکمل کرنا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے، میں اکثر اس بات کو بیان کیا کرتا ہوں کہ جب مولا کو ضربت لگی ہے تو خون تو ان کا بہ رہا ہے، مگر زبان پر نعرہ کیا ہے کہ فزتو برب الکعبہ، کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا ہوں. تو آپ ذرا غور فرمائیے کہ کامیابی پھر کس چیز کا نام ہے؟ اگر دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے تو خون تو آپ کا بہ رہا ہے، قتل تو آپ ہو گئے ہیں، تو قاتل تو دوسرا ہے، آپ مقتول ہیں، خون تو آپ کا بہ گیا. مگر امیر المومنین فرماتے ہیں کہ فزتو برب الکعبہ، کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. آپ ذرا دیکھیے برادران عزیز، سورہ مبارک جمعہ میں پروردگار عالم نے یہود پر تنقید کی ہے، ایک دعویٰ ہے اور ایک دعوے کی جسٹیفیکیشن. پروردگار عالم نے اس بیس لیس کلیم کو کرٹیسائز کیا ہے، کنڈیم کیا ہے کہ یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. کہ یہودیوں، اگر تمہارا یہ گمان ہے، تمہارا یہ خیال ہے، تمہارا یہ فالٹی کنجیکچر ہے کہ تم اللہ کے ولی اور اللہ کے چہیتے ہو، اولیاء للہ من دون الناس، کہ تمام انسانوں کو چھوڑ کر خدا نے تمہیں اپنا چہیتا اپنا لاڈلا بنا لیا ہے، تو پھر ایک کام تو کرو، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، کہ موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو، کہ جو جس کا لاڈلا ہوتا ہے وہ تو اس کی آغوش میں جانا چاہتا ہے، جو جس کا محبوب ہوتا ہے وہ تو اس سے ملنا چاہتا ہے. تو یہ کیسا عشق ہے کہ عشق کے بعد عاشق معشوق سے گریز کر رہا ہے؟ یہ کون سا عشق ہے؟ یہ کون سی محبت ہے एक तरफ दावा है इश्क मोहब्बत है और दूसरी तरफ गुरेज भी है, तो गुरेज तो बता रहा है कि मोहब्बत नहीं है, मोहब्बत तो मुलाकात वसल उसकी तलबगार होती है। आप और फरमाइए कि परवरदिगार तनकीद करता है कि अगर तुम्हारा ये ख्याल है कि कितना फॉल्टी तुम्हारा ये कंजक्चर है, यानी इसकी कोई बेस नहीं है, ये फॉल्टी है, लेकिन अगर ऐसा है तो उसको जस्टिफाई करो, तमन्नउल मौत इन कुंतुम सादिकीन। परवरदिगार फरमाता है वला यतमन्नउनहु अबदम बिमा कद्दमत अयदीहिम, ये हरगिज हरगिज मौत की तमन्ना नहीं करें, इसलिए कि जो इनके हाथों ने आगे भेजा है वो इस काबिल नहीं है कि ये मौत की तमन्ना करे। अगर मोहब्बत होती तो यहाँ रखने के बजाय वहाँ भेजते, यहाँ रखने की बजाय वहाँ भेजते, कि जब उसने तकाजा किया है तो फिर यहाँ रखने का क्या सवाल है। आप मुझे बताइए कि जिससे आपको इश्क है, जिससे आपको मोहब्बत है, दुनियावी एतबार से ही है, वो अगर किसी और जगह पर है, आप यहाँ पर हैं और वो किसी चीज़ का तलबगार हो, तो आप भेजने में बुखल करेंगे? ये बुखल अगर किया जा रहा है तो दलील है कि मोहब्बत का दावा नाकिस है। अगर ये मोहब्बत का दावा जेन्युइन है तो फिर यहाँ से वहाँ मुंतकिल करने में किसी किस्म का तकल्लुफ़ नहीं होना चाहिए। तकाज़ा मोहब्बत ये है कि इंसान यही काम करे। परवरदिगार फरमाता है कि इन्होंने वो नहीं भेजा कि जो हमने मांगा था, अगर ये वो भेज देते तो ये खुश खुश आते, दावा मोहब्बत होता, तकाज़ा मोहब्बत को पूरा किया होता तो उन्हें यहाँ आने की जल्दी होती, मगर इन्होंने वो नहीं भेजा। जब नहीं भेजा तो कौन सी मोहब्बत, कैसी मोहब्बत, कौन से लाडले, कैसे लाडले, कौन सी विलायत, कैसी विलायत, ये हरगिज़ मौत की तमन्ना नहीं करेंगे। और जिन्होंने तकाज़ा विलायत को पूरा किया है उनका जुमला क्या होता है कि अबू तालिब के बेटे को इस बात की परवाह नहीं है कि मौत उस पर आ गिरे या वो मौत पर जाए। बिल्कुल यही जुमला जनाब अली अकबर का भी है, आम तौर पर मंजिल मसाइब में पढ़ा जाता है, मगर जनाब अली अकबर का ऐनन यही जुमला के सफ़र में इमाम हुसैन को मुखातब करके हजरत अली अकबर ने यह कहा था कि अलसना अलल हक, जब इमाम हुसैन ने यह खबर दी थी कि इस सफ़र का इख्तिताम शहादत पर मुंतज होने वाला है, तो हजरत अली अकबर ने एक जुमला कहा था, बाबा अलसना अलल हक, कि क्या हम हक पर नहीं हैं? इमाम ने कहा क्यों नहीं, खुदा की कसम हम हक पर हैं। तो उस पर जनाब अली अकबर ने कहा था, जब हम हक पर हैं तो हमें इस बात की क्या परवाह कि मौत हम पर आ गिरे या हम मौत पर जाए। पोते ने वही जुमले कहे कि जो दादा के जुमले थे। तो समझ में आता है कि नफ्स मुतमईना किस तरह से विरासतन मुंतकिल हो रहा था। दुरूद भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। मैंने कल भी इशारा किया था कि अगर आप गौर करें, ये नफ्स मुतमईना की अलामत है कि यहाँ परवरदिगार कहता है इरजई, पलट आ। वो नफ्स जिसमें इस्तेराब होगा वहाँ इत्मीनान नहीं होगा, और जब इस्तेराब होगा तो वो पलटना नहीं चाहेगा, मगर जब वक्त आखिर आएगा तो जाहिर है कि उसे फिर पलटाया जाएगा। कुरान मजीद की ताबीर ये है कि बेऐब वो खुदा सुभान अल्लज़ी बियदिही मलकूत कुल शैइन व इलैहि तुरजऊन। आप ज़रा देखिए इसके अंदर जो बेचारगी है, ये बेचारगी खुद दलील है कि नफ्स में रजायत नहीं पाई जाती, नफ्स राजी नहीं है। परवरदिगार फरमाता है सुभान अल्लज़ी, सूरह यासीन की इख्तितामी आयत, बेऐब वो ज़ात बियदिही मलकूत कुल शैइन, हर शय का इख्तदार उसके पास है, वह इलैहि तुरजऊन, और उसी की बारगाह में तुम सबको पलटाया जाएगा। यानी मैं बिल्कुल अवामी अंदाज में कहूँ कि नालायकों, तुमसे इस बात की तवक्को नहीं है कि तुम अपनी मर्जी से आ जाओ, ना तुम्हारे नफ्स में इत्मीनान है, ना तुम्हारी ये तमन्ना है, ना तुम्हारी ख्वाहिश है, तो तुम कहाँ पलटोगे। वो कहता रहे पलट आ पलट आ पलट आ, मगर नफ्स नफ्स से मुतमन्ना हो तो पलटने के लिए तैयार हो। तो जब तुम नहीं पलटना चाहोगे तो क्या तुम्हें पलटाया नहीं जाएगा? तो तुम ना भी पलटना चाहो तो तुम्हें कान से पकड़ कर पलटा दिया जाएगा। मगर ये नफ्स नफ्स से मुतमन्ना नहीं है, ये नफ्स नफ्स से मुस्तरबा है। इस नफ्स के अंदर इस्तराब पाया जाता है। यहीं पर अगर आप देखें बरादरान अज़ीज़, इख्तसार के साथ, मगर ये कुरान मजीद का बहुत अहम मौजू है। परवरदिगार आलम ने नफ्स की कसम खाई, नफ्स के अंदर वो प्रोपोर्शन जो परवरदिगार की तरफ से रखा गया है उसकी परवरदिगार आलम ने कसम खाई है कि वह नफ्स वमा सवाहा। ये सूरह मुबारक शम्स के अंदर तमाम कस्में खाने के बाद नफ्स की कसम, वह शम्स व जुहा, सूरज की कसम, उसके गर्म वक्त की कसम, रात की कसम, یہ تمام قسمیں کھانے کے بعد پروردگار عالم فرماتا ہے وہ نفس وما سواہا، نفس کی قسم، وما سواہا، اور ہم نے اس کو کتنا اچھا بنایا، تسویہ جو اس کے اندر کیا گیا، یعنی اس کے اندر جو پروپورشن رکھا گیا، جو تناسب قائم کیا گیا، اس کی قسم کھائی۔ فالہمہا فجورہا وتقواہا، پروردگار فرماتا ہے کہ خدا نے اس نفس کے اندر فجور کو بھی رکھ دیا اور تقویٰ کو بھی رکھ دیا۔ یہ تناسب ہے، اور یہی انسان کا امتیاز ہے کہ جس کی وجہ سے وہ دیگر مخلوقات پر ایک فوقیت رکھتا ہے، کہ اب یہاں پر جو اوپر جائے گا وہ بھی اس جوہر کی وجہ سے جس کو تقویٰ کہا جاتا ہے، اور اگر کوئی نیچے جائے گا تو اس جوہر کی وجہ سے جس کو فجور کہا جاتا ہے۔ ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها، نفس کی قسم، اس کے تسویے کے حوالے سے قسم کھائی گئی، پھر اس کے بعد فرمایا کہ فالهمها، الہام کیا خدا نے فجور کو بھی اور تقویٰ کو بھی۔ تقویٰ ضبط نفس کا نام، کہ جس کے بعد ایک انسان اپنے نفس کو کنٹرول کرتا ہے، اور فجور اپنی حدود کو کراس کرنا، ٹرانسگریس کرنا۔ میں نے پہلے بھی شاید کسی مجلس کے اندر یہ گزارش کی تھی، اس سال نہیں، غالباً پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال، کہ اگر آپ لفظ فجور پر غور کریں تو وہ سیلف ایکسپلینیٹری، اگر اس کے روٹ ورڈ پر انسان غور کر لے، فجور نکلا ہے فجر سے۔ فجر کا مطلب کیا ہے بھائی؟ رات ہے تو آپ نے آسمان کی طرف دیکھا تو ہر طرف سیاہی چھائی ہوئی۔ فجر کس کو کہتے ہیں؟ جب اس سیاہ چادر میں شگاف ہو جائے، یہ چادر پھٹنے لگے اور سفیدی برآمد ہونے لگے، اس کو کہتے ہیں فجر۔ وہ فجر تو اچھی ہوتی ہے کہ جس میں سیاہ چادر میں شگاف آ رہا ہے۔ فجر کا مطلب ہے شگاف، اس کو ٹیئر، پھاڑ دینا، اس کے اندر شگاف ڈال دینا، اس کو کہا جائے گا فجر، اسی سے نکلا ہے فجور۔ یہاں پروردگار عالم تقویٰ کے مقابلے پر فجور کو بیان کر رہا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ ونفس وما سواہا، ہم نے جو نفس تمہیں عطا کیا ہے اس کے اندر پوٹینشل ہے فجور کا، یعنی نفس کی پاکیزہ چادر میں اگر تم چاہو تو فجور کے ذریعے سے شگاف ڈال سکتے ہو۔ یہ چادر تار تار ہو سکتی ہے۔ تقویٰ ضبط نفس کا نام ہے، کہ جس کے ذریعے سے بچایا جائے، جس کے ذریعے سے کنٹرول کیا جائے۔ یعنی آپ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھیے کہ جب ایک انسان زندگی گزارے گا تو یہ تقویٰ کی چادر میلی بھی ہوگی، اور تقویٰ کی چادر کے پھٹنے کا ڈر بھی ہوگا۔ تقویٰ اس ڈٹرجنٹ کا نام ہے کہ جس کے ذریعے سے، مسلسل تقویٰ کے ذریعے سے نفس کی چادر کو صاف اور اجلا رکھا جا سکتا ہے، اور فجور اس بے احتیاطی کا نام ہے کہ جس کے نتیجے میں یہ صاف شفاف چادر شگاف یافتہ ہو سکتی ہے، اس میں شگاف آ سکتا ہے۔ اب اگر ایک انسان ہے، گناہ کیے جا رہا ہے، کیے جا رہا ہے، کیے جا رہا ہے، تو کیا ہوگا؟ تو بالآخر تقویٰ میں کمی واقع ہوگی، پھر اس ڈٹرجنٹ کے اندر اتنی قوت، اتنی اسٹرینگتھ باقی نہیں رہے گی، اور وہ جو چادر اس کے پاس ہے وہ میلی ہونے لگے گی، اور بالآخر وہ پھٹ جائے گی۔ لیکن اگر وہ ساتھ ساتھ اس تقویٰ کے ڈٹرجنٹ کو استعمال کرتا رہے تو ضبط نفس کے ذریعے سے وہ یقیناً اس چادر کی حفاظت کر سکتا ہے۔ نفس مطمئنہ اس حفاظت کا نتیجہ ہے۔ یعنی اگر ایک شخص جب اس دنیا میں اپنا وقت پورا کرتا ہے تو یہ چادر، اگر واقعاً یہ نفس کی چادر جو اس کو دی گئی تھی وہ آخر وقت میں بھی صاف ستھری ہے، تو پھر وہ اس قابل ہے کہ پروردگار مخاطب کرے کہ اے نفس مطمئنہ، اے اطمینان رکھنے والے نفس، ارجعی، پلٹ آ اپنے رب کی بارگاہ۔ مگر اگر وہ نفس کی چادر میلی ہے، کچیلی ہے، اس پر ڈسٹ ہے، اس کے اوپر کیچڑ ہے، اس پر گندگی ہے، تو پھر اب یہ نفس نفس مطمئنہ تو نہیں ہے، اب یہ نفس نفس مضطربہ ہے، اب یہ خود سے کیوں پلٹنا چاہے گا؟ پروردگار عالم نے اس پورے پروسیس کے لیے ایک تو پوٹینشیل دیا، وہ الہمہا فجورہا وتقواہا، فجور بھی ہے اس نفس کے اندر اور تقویٰ بھی ہے۔ قد افلح من زکا، کامیاب اور کامران وہ ہے کہ جو اسے پاکیزہ رکھے، اس نفس کی پاکیزگی کا اہتمام کرے۔ وقد خاب من دساہا، ناکام اور نامراد وہ ہے کہ جو اس نفس کی پاکیزگی کا اہتمام نہ کرے۔ ایز اے ریزلٹ، اگر تقویٰ ڈومیننٹ ہو جائے، فجور کے اوپر غالب آ جائے، تو پھر یہ شخص کامیاب ہے اور کامران۔ لیکن اگر فجور ڈومیننٹ کر جائے، وہ غالب آ جائے تقویٰ کے اوپر، تو پھر یہ شخص ناکام اور نامراد ہے۔ اب آپ نے اندازہ کیا علی کا سر زخمی ہو سکتا ہے، نفس زخمی نہیں ہو سکتا. سر سے خون بہ سکتا ہے مگر نفس کی چادر تار تار نہیں ہو سکتی. وہ نفس کے جو شب ہجرت پروردگار کو مرضی کے عوض بیچا جا چکا، اس پر کسی شگاف کے آنے کا کوئی امکان باقی نہیں ہے. درود بھیجئے گا محمد و آل محمد. اب برادران عزیز، اگر آپ قرآن مجید کے اندر مختلف جو اصطلاحات اس حوالے سے استعمال ہوئی ہیں ان کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ملے گا کہ پروردگار عالم نفس کے لیے ایک تو لفظ استعمال کرتا ہے نفس امارہ. یہ ہے، یہ اسی فجور کے ڈومیننس کا نتیجہ ہے. پروردگار عالم نے سورہ یوسف کے اندر یہ ارشاد فرمایا، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، کہ یقیناً نفس کا تو کام یہ ہے کہ وہ امارہ ہے. یہ امارہ عامر سے نکلا ہے، امر یعنی حکم، عامر حکم دینے والا، امارہ بہت زیادہ حکم دینے والا، اکسانے والا، برنگیختہ کرنے والا، بہت زیادہ اس بات کی طرف مائل کرنے والا. کس بات کی طرف؟ بسو، برائی کی طرف مائل کرنے والا. کہ یہ نفس کا کام کہ انٹرنلی انسان کا نفس اسے گناہ کی طرف مائل کرتا ہے. اس لیکن اس کے اندر تو پوٹینشیل رکھا گیا ہے، فجور کا پوٹینشیل اس کے اندر ہے، تو وہ تو یہ کام کرے گا. اور یہیں سے ہمیں سمجھ میں آتی ہے بات کہ اگر آپ شیطان کے الفاظ پر غور کریں تو سورہ ابراہیم کے اندر آئیں تو وہاں پر کیا ہے کہ میدان قیامت میں جب لوگ شیطان کی اور ابلیس کی مذمت کر رہے ہوں گے تو شیطان یہ کہے گا کہ مجھے برا بھلا مت کہو، فلا تلومونی ولومو انفسکم. شیطان یہ کہے گا کہ مجھے برا مت کہو، مجھے کنڈیم مت کرو، میری ملامت مت کرو، ولومو انفسکم، اپنے نفسوں کی ملامت کرو، اپنے نفسوں کو برا کہو. میرا تمہارے اوپر کوئی زبردستی والا معاملہ نہیں تھا، میں تمہیں زبردستی گمراہ نہیں کر سکتا تھا، یہ میرا جاب ہی نہیں تھا. میرا کام تو ایکسپلوائٹیشن تھا، تمہارے نفس کے اندر فجور موجود تھا، میں نے اس موجود فجور کو ایکسپلوائٹ کیا. تم نے ایکسپلوائٹ کیوں ہونے دیا؟ یعنی اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اب دوسرے مرحلے پر، دوسرے رخ، دوسرا اینگل، دوسرا ایسپیکٹ. نہ شیطان زبردستی گمراہ کر سکتا ہے، نہ معصوم زبردستی ہدایت دے سکتا ہے. یہ بات یاد رکھیے گا، قرآن مجید کو آپ پڑھتے چلے جائیے. نہ شیطان زبردستی گمراہ کر سکتا ہے، نہ امام معصوم زبردستی ہدایت دے سکتا ہے. یہ قرآن کا بھی کام نہیں، یہ قرآن کا بھی کام ہے. زبردستی ہدایت دینا نہ قرآن کا کام ہے، نہ امام معصوم کا کام. یہ تو پروردگار عالم نے اپنے ذمے پر بھی نہیں رکھا کہ کان سے پکڑ کر کسی کو راہ راست پر لگا دے. یہ پروردگار کا مزاج، پروردگار کا انداز، پروردگار کا ڈیزائن ہی نہیں ہے. یہ خود قرآن مجید کے اندر پروردگار فرماتا ہے، لو شاء ربک لآمن، کہ اگر تمہارا رب زبردستی چاہتا تو سب کے سب مومن ہوتے. اگر کوئی خدا کی مرضی کے خلاف کفر کو اختیار کر رہا ہے، منافقت کو اختیار کر رہا ہے، تو کیا پروردگار اسے زبردستی مومن نہیں بنا سکتا؟ یقیناً پروردگار اسے زبردستی مومن بنا سکتا ہے. وہ خدا جو سر میں آنکھ دے سکتا ہے، کان دے سکتا ہے، منہ میں زبان دے سکتا ہے، دماغ دے سکتا ہے، دل دے سکتا ہے، دھڑکن دے سکتا ہے، تو زبردستی ہدایت بھی دے سکتا ہے. مگر پروردگار عالم کا یہ ڈیزائن نہیں ہے کہ خداوند متعال زبردستی ہدایت دے. پوٹینشیل رکھا ہے پروردگار نے تقوی کا، پوٹینشیل رکھا ہے پروردگار نے فجور کا. انسان کا کام یہ کہ اگر وہ شیطان کی باتوں میں آ گیا تو بے شک وہ گمراہ ہو جائے گا. شیطان زبردستی گمراہ نہیں کرے گا، آخری فیصلہ انسان کا اپنا ہے. معصوم بھی زبردستی ہدایت نہیں دیں گے، آخری فیصلہ انسان کا اپنا ہے. نہ یہاں سے زبردستی ہوگی، نہ وہاں سے زبردستی ہوگی. یہاں سے ایکسپلوائٹیشن ہوگا شیطان کی طرف سے گمراہ کرنے کے لیے، اور پروردگار کی طرف سے توفیق ہوگی. آپ لفظوں پہ غور کیجئے گا، توفیق کا مطلب کیا ہے؟ توفیق نکلا ہے موافقت سے، یعنی کسی کو موافق بنا دینا. یعنی اگر یہاں سے تڑپ ہوگی تو پروردگار کی طرف سے ہدایت کے سگنل سنکرونائز ہوتے چلے جائیں گے. لیکن اگر یہیں سے تڑپ نہیں ہے, یاد کیجئے وہ آیت کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, کہ جو ہماری راہ میں کوشش کرے گا تو اسے ہم اپنے راستوں کی ہدایت کرتے چلے جائیں گے, مگر کوشش اس کی طرف سے ہونی چاہیے. اب وہ سوال اپنی جگہ پر کہ کیا یہ کوشش کا پوٹینشیل پروردگار کی طرف سے نہیں ہے؟ بے شک وہ کوشش کرنے کا پوٹینشیل بھی پروردگار کی طرف سے, اسی پوٹینشیل کے لیے پروردگار نے کہا الہمہا فجورہا و تقویٰ, کہ فجور کا پوٹینشیل بھی ہے اور تقویٰ کا پوٹینشیل بھی انسان کے اندر موجود ہے. آپ نے غور فرمایا برادران عزیز, اب اس فس کو فجور کا ریفلیکشن عملی طور پر کیسے ہوتا ہے؟ ان النفس لامارۃ بالسوء, یقیناً انسان کا نفس وہ امارہ ہے, وہ حکم دیتا ہے, برنگیختہ کرتا ہے, اکساتا ہے, بہت زیادہ اکساتا ہے برائی کی طرح, یہ غلط کر لو وہ غلط کر لو. اس میں ظاہر ہے کہ ایک مزہ بھی ہے, ایک لذت بھی ہے, جس کی وجہ سے انسان اس کی طرف انکلائنڈ ہوتا ہے. پھر کچھ ہے پرورژن کہ مزہ نہ بھی ہو مگر انسان اپنے آپ کو ایسا ڈھال لے کہ اسے گندگی کھانے میں بھی مزہ آنے لگے. ایک تو یہ ہے کہ بالکل نیچرلی اس کے اندر مزہ رکھا گیا ہے, مگر آپ جانتے ہیں کہ ایک مرحلہ وہ آتا ہے کہ پرورژن, کہ وہ چیز جس کے اندر ان پرنسپل لذت نہ بھی ہو مگر اس نے اپنے آپ کو ایسا ڈھال لیا کہ اب اسے پرورژن کے بعد, انحراف کے بعد اسی غلط کام کے اندر مزہ آنے لگتا ہے, جس کو اصولی طور پر اقلا مسترد کرتے ہیں, یعنی ایک عام گنہگار بھی شاید اس کی طرف نہیں جائے گا لیکن بہرحال وہ اس کی طرف چلا جاتا ہے. تو یہ پرورژن سیکنڈ اسٹیپ ہے. جو پہلا اسٹیپ ہے اس میں تو بہرحال گناہ کے جو بنیادی کام ہیں ان کے اندر ایک مزہ, ایک لذت تو ہے. غذا کھانے میں تو مزہ آتا ہے, مرغن غذائیں ہوں تو اچھا لگتا ہے, حرام سے بھی اگر کمائی گئی ہیں تو اس کا مزہ جو ہے وہ تو ختم نہیں ہو جائے گا. امتحان اسی بات کا ہے, امتحان تو اسی بات کا ہے, مزہ ہے اس میں مگر اگر تم نے حرام سے کمایا ہے تو تمہارا کھانا جائز نہیں ہے. اس میں مزہ موجود ہے, تمہارے پاس مال حرام کا ہے, تمہیں حق نہیں ہے, نہ کمانے کا حق تھا نہ اسے کھانے کا حق ہے. یہ ہے وہ بنیادی انسان کا امتحان کہ ایسا کمایا کیوں اور پھر ایسا کھایا کیوں. یہی اگر حلال سے ہوتا تو جائز ہوتا, تو مزہ تو نہیں بدلا, جو ظاہری مادی مزہ ہے وہ تو نہیں بدلا, ہاں روحانیت کے اعتبار سے حلال غذا کا مزہ ہی اور ہے. یہ بات یاد رکھیے گا برادران عزیز. پھر وہی والی بات کہ یہ کس کو سمجھ میں آئے گا, یہ ان پرنسپل اگر آپ دیکھیں تو جو کی روٹی میں کوئی مزہ نہیں ہے. اگر ان پرنسپل اگر آپ دیکھیں تو جو کی روٹی میں جو ڈائٹ جو کانشیس ہیں وہ افراد کھا رہے ہیں, تو ان کا تو کھانا بتا رہا ہے کہ مجبوری کا سودا ہے, باہر سے معذرت, ان کا تو کھانا بتا رہا ہے کہ مجبوری کا سودا ہے, مگر وہی جو کھا کے عادی ہو گئے, اب الٹا معاملہ ہو گیا کہ ان کو اگر گندم کی روٹی دی جائے تو وہ نہیں کھا سکتے. یہ پرورژن نہیں ہے, یہ اپنے آپ کو کنٹرول کیا ہے, اس حد تک انہوں نے اپنے آپ کو آمادہ کیا ہے کہ اب دل اسی پر آ گیا. تو پھر حیرت نہیں ہونی چاہیے برادران عزیز. قضیہ یہ ہے کہ پھر پروردگار کی طرف سے جو توفیق کی میں بات کر رہا تھا کہ عام انسان سے اگر آپ دیکھیں تو جو کی روٹی کھا کر وہ شاید بہت بڑا کام نہ کر سکے, مگر ایک وہ ہے کہ جو نانے جوی کھا کر خیبر کا قلعہ اکھاڑ دیتا ہے. تو اب نانے جوی کا یہ جو اثر ہے یہ اس توفیق کے ساتھ ہے جو پروردگار کی طرف سے حاصل ہو رہی ہے. ان نفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی, تو یہ نفس کی ایک کیفیت ہے. نفس وہی نفس ہے, نفس الگ الگ نہیں ہے, یہ نفس ہے کہ جو مختلف مراحل سے گزر رہا ہے. جس طریقے سے انسان کا جسم ہے وہ بیمار بھی ہوتا ہے, وہ صحت مند بھی ہوتا ہے, وہ کمزور بھی ہوتا ہے, وہ طاقتور بھی ہوتا ہے, وزن بڑھتا بھی ہے, وزن گھٹتا بھی ہے, وہ جسم وہی جسم ہے. ہاں اس کے اندر سیل ڈویژن کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں وہ اپنے مقام پر, مگر ایز اٹ اپیئرز انسان کی جو باڈی ہے, انسان کا جو جسم ہے وہ ہمارے سامنے ہے. یہ وہی شخص ہے, اسی کا جسم ہے جو مختلف کیفیتوں میں اپنا وقت گزار رہا ہے, مختلف مراحل سے گزر رہا ہے. اسی طریقے سے انسان کا نفس, انسان کا نفس کبھی امارہ ہوتا ہے اور کبھی اسی نفس سے امارہ کو جب وہ تہذیب کرنا چاہے, جب تزکیہ کرنا چاہے تو اسے اندر سے ایک آواز آتی ہے کہ یو آر ڈوئنگ سم تھنگ رانگ, جس کو آپ عام طور پر سیلف کانشیس سے تعبیر کرتے ہیں. یہ اس کا ضمیر ہے جو اندر سے آواز دیتا ہے کہ کام غلط ہو رہا ہے, لا اقسم بيوم القيامه ولا اقسم بالنفس اللوامه. یہ قرآن مجید کی پھر ایک تعبیر آ گئی سورہ قیامت میں. خدا فرماتا ہے ہرگز نہیں، جو تم سوچ رہے ہو وہ غلط ہے، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، یعنی قیامت کا دن اس بات پر گواہ ہے. اور پھر پروردگار عالم نے بلا فاصلہ دوسری قسم کھائی، ولا جو تم سوچ رہے ہو وہ غلط ہے، اقسم بالنفس اللوامہ، میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی. یعنی تمہیں قیامت کے بارے میں کیا شبہ ہے، ہم نے ایک چھوٹی قیامت تو تمہارے نفس کے اندر ویسے ہی رکھ دی ہے کہ قیامت کے میدان میں حساب کتاب ہوگا، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے تو بتایا جائے گا، یہ صحیح ہے یہ غلط ہے. مگر ایک چھوٹی قیامت وہ تو تمہارے وجود کے اندر تمہارے نفس کی اس کیفیت کے اندر رکھی گئی ہے کہ جس کو نفس لوامہ کہا جاتا ہے، جو کنڈیم کرتا ہے، جو سیلف کانشیس گلٹی فیل کرتا ہے. اب آپ غور فرمائیے، وہی نفس نفس ہمارا بھی ہے، وہی نفس نفس لوامہ بھی ہے. یعنی جب وہ غلط کر رہا تھا تو نفس نفس ہمارا تھا، اور اب جب ملامت ہو رہی ہے تو یہی نفس نفس لوامہ بھی ہے. یہ ملامت کر رہا ہے کہ یہ کام غلط ہو رہا ہے، یہ کام غلط ہو رہا ہے، یہ کام غلط ہو رہا ہے. یہ کب تک ہوتا ہے؟ جب تک ایک انسان اپنے نفس لوامہ کو صلاح نہ دے. یہ بالکل الارام کی طرح سے ہے برادران عزیز. آپ ایک جملہ سنتے ہیں کہ اس کا تو ضمیر بھی مر چکا ہے، ضمیر مردہ ہو چکا ہے. کیا مطلب؟ انٹرنل کال جو ہے وہ اس کو رسپونڈ ہی نہیں کر رہا. پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ کال بند ہو جاتی ہے. فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آپ نے الارم لگایا، الارم بجا. یعنی ایک تو وہ ہے نا کہ جو الارم ہی نہ لگائے، وہ تو بالکل ہی فارغ ڈاٹ کام ہے معذرت کے ساتھ، کوئی کوشش ہی نہیں ہے کسی قسم کی. ایک یہ ہے کہ نہیں کوشش تو کی ہے، الارم تو لگایا ہے. اچھا الارم لگا لیا، اب اس کے بعد کیا ہوا کہ الارم بجنا شروع ہوا. تو بجنا شروع ہوا تو آنکھ کھلی یا نہیں کھلی؟ کھلی. تو پھر کیا کیا اس کے بعد؟ کیا کیا؟ اگر کھڑے ہو گئے تو جو الارم کا پرپس تھا وہ سرو ہو گیا. لیکن اگر اس موقع پر اس کو سنوز پر ڈال دیا تو یہ پہلی کوشش ہے ضمیر کو سلانے کی، نفس لوامہ کو خاموش کرنے کی پہلی کوشش ہے کہ پانچ منٹ کے لیے خاموش ہو جائے پھر واپس بجنا. تو آپ نے اجازت دی کہ پانچ منٹ کے بعد واپس بجنا، تو وہ بجے گا، وہ بجے گا پانچ منٹ کے بعد واپس بجے گا. پانچ منٹ کے بعد پھر واپس بجا اور آپ نے پھر واپس اس کو سنوز پہ ڈال دیا تو پانچ منٹ کے لیے مزید سلا دیا. پھر اس کے بعد اس نے پانچ منٹ کے بعد بجنا شروع کیا، آپ نے پھر پانچ منٹ کے لیے سلا دیا. آخر میں کیا کیا؟ یا آپ اڑ جائیں گے یا اس کو پرمننٹلی بند کر دیں گے. یہ نفس لوامہ کو ختم کرنے کی کوشش ہے. پہلے سلانے کی کوشش تھی، اب ختم کرنے کی کوشش ہے. جس طرح سے اس الارام کے ساتھ ہم سلوک کرتے ہیں، یہی معاملہ انسان کے نفس لوامہ کا بھی ہے. کوئی زیادہ فرق نہیں ہے برادر. اگر ایک انسان گناہ کرتا ہے تو اندر سے کال تو آتی ہے، ہم میں سے ہر ایک اس کال کو سنتا ہے کہ کچھ غلط ہو رہا ہے، یہ صحیح نہیں ہو رہا. ضمیر ملامت کرتا ہے. اس ملامت کی کال کو انسان رسپونڈ کس طرح سے کرتا ہے، پازیٹیولی یا نیگیٹیولی؟ اگر پازیٹیولی رسپونڈ کر دے تو وہ دستبردار ہو جائے گا. پھر تو نفس امارہ کو لگام دینے کی کوشش کرے گا، پھر وہ نفس لوامہ کو نہیں سلا رہا، نفس امارہ کو سلانے کی کوشش کر رہا ہے. اس کو کہہ رہا ہے کہ اپنے آپ کو کنٹرول کرو، یہ غلط ہے. آپ نے غور فرمایا برادران عزیز، یہ جو پوری جنگ ہے، یہ جو میں نے آپ کے سامنے ابھی چند لفظوں میں اسے بیان کرنے کی کوشش کی، یہ وہ چیز ہے کہ جس کو قرآن مجید تزکیہ نفس سے تعبیر کرتا ہے. یہ نفس کو پاک کرنے کی ایک ایفرٹ اور ایک کوشش ہے. کوشش تم کو کرنی ہے، ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے، ہم زبردستی نہ اسے پاک کریں گے نہ زبردستی شیطان کو اسے گندا کرنے دیں گے. نہ شیطان زبردستی تم پر حاوی ہو سکتا ہے، نہ ہم زبردستی تمہیں پاک کرنے کی کوشش کریں گے. ہمارا کام تو صرف اتنا ہوگا کہ ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے. جو اس کے اہل ہوں گے اس کے لیے ہمارا اعلان اس شان سے ہوگا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. کہ ارادہ پروردگار یہ ہے کہ اہل بیت آپ سے ہر رجس کو نجاست کو دور رکھے اور ویسا پاک رکھے کہ جو پاکیزگی کا حق ہے. وہاں پر بھی زبردستی پاک نہیں کیا گیا, یہ پروردگار عالم کا انتخاب ہے, غلط نہیں ہو سکتا. اسی لیے پروردگار عالم نے جو لفظ استعمال کیا ہے میں اس پہ بہت زور دیا کرتا ہوں, ایک طالب علم کی حیثیت سے, ان اللہ اصطفا, کہ اللہ نے چن لیا. اصطفا کن کو چن لیا؟ جو صاف ہیں ان کو چن لیا. پروردگار عالم نے ان کو چن لیا جو صاف ہیں, میلوں کو چھوڑ دیا, جو صاف ہیں ان کو چن لیا. علل عالمین جب پروردگار کہہ رہا ہے تو کہنے کا مطلب ہی یہ کہ عالمین میں اتنے پاک صاف اجلے اگر کوئی ہیں تو یہ, اس لیے ان کو چن لیا اور ان کو رول ماڈل قرار دیا کہ اگر ان کو تم دیکھ لو تو سمجھ میں آئے گا کہ اپنے آپ کو کیسے پاک کرنا ہے. ان کو پاک رکھا گیا ہے تو ان کو پاک کرنا ہے, مگر پاک کرنا ہے اپنے آپ کو تو ان کو دیکھو کہ انہوں نے اپنے آپ کو کیسے پاک رکھا ہے. درود بھیجیے محمد و آل محمد. تو اب برادران عزیز واپس سے چلیے, نفس نفس کے اندر دونوں طرح کے پوٹینشل, فجور بھی تقوا بھی. اگر ایک انسان مینٹین کر کے اسے لے جائے اس طرح سے کہ وقت آخر تک اس کی یہ چادر بالکل صاف ستھری اجلی, تو پروردگار عالم اسے مخاطب کرتا ہے, یا ایتھا النفس المطمئنہ, اے نفس مطمئنہ پلٹا, ارجعی الی ربک, ٹاسک کمپلیٹڈ, ڈن, مشن اکمپلشڈ, واپس آ جا اپنے رب کی بارگاہ میں, اس عالم میں کہ تو اپنے رب سے راضی, تیرا رب تجھ سے راضی. یہ آخری منزل. لیکن آپ درمیان میں آپ اگر دیکھیے, اگر نفس امارہ ہی غالب آ گیا, نفس لوامہ کو سلا دیا گیا, تو پھر اب نفس کیا بنے گا؟ پوری زندگی اضطراب کے عالم میں گزر گئی, نفس مطمئنہ نہیں بن پایا, اور زندگی کا اختتام وہ بھی اضطراب ہی کی حالت میں ہو رہا ہے. یہ وہ چیز ہے جسے قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ پروردگار فرماتا ہے کہ جب ان کا وقت آخر آئے گا تو اب یہ خدا سے کہہ رہے ہوں گے, رب ارجعون, کہ مالک تو ہمیں دنیا میں واپس پلٹا دے, لعلی اعمل صالحا, کہ پروردگار واپس مجھے دنیا میں پلٹا دے تاکہ اب میں واپس جا کر کچھ ایسا کر سکوں جس سے تو راضی ہو جائے. یہ نفس کتنا مسترب ہے, یہ نفس نفس سے مستربہ ہے کہ پروردگار کہہ رہا ہے وقت پورا ہو گیا آ جاؤ, آنے کے لیے تیار نہیں, زبردستی ان کو پلٹایا جا رہا ہے. تو ان کی پلی کیا ہے, ان کی ریکویسٹ کیا ہے, ان کی درخواست کیا ہے؟ کہ رب ارجعون لعلی اعمل صالحا, کہ پروردگار مجھے پلٹا دے تاکہ اب جا کر وہاں پر کچھ اچھے اعمال انجام دے سکوں. خداوند متعال کا جملہ کیا ہے, اس کے اوپر تبصرہ کیا ہے, کلا, خدا فرماتا ہے ہرگز نہیں, انہا کلمتن ہوا قائلہا, یہ بھی اس کی باتیں ہیں, ابھی ہم اس کو پلٹا بھی دیں گے تو وہی کرے گا جو پہلے کرتا رہا ہے. یہ پلٹنے کے بعد بھی سدھرنے والا نہیں ہے. آپ لفظوں پر بھی غور کریں, پروردگار عالم نے اس کی درخواست کو جو قرآن مجید کے اندر کوٹ کیا ہے وہاں پر بھی کیا ہے, وہاں پر بھی ہے لعلی اعمل صالحا, اے پروردگار مجھے پلٹا دے, ارجعون لعلی, شاید میں دنیا میں جا کر اب کچھ اچھے اعمال انجام دے سکوں. یعنی اگر کوئی ڈٹرمنیشن ہو تو یہ تو کہے کہ اب تو میں یقیناً اچھے اعمال انجام دوں گا. وہ خود بھی اپنے آپ کو پہچانتا ہے. یہی وہ چیز ہے جو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, بل الانسان علی نفسہ بصیرہ, انسان جتنا اپنے نفس کو جانتا ہے کوئی دوسرا نہیں جانتا, یا پھر اس کا خالق جانتا ہے, اس کا مالک جانتا ہے. تو پروردگار فرماتا ہے کہ یہ بول رہا ہے, اگر ہم اسے پلٹا بھی دیں تب بھی یہ کچھ کرنے والا نہیں ہے. سورہ منافقون کو اختتام پر دیکھیے گا, وہاں پر بھی آپ کو اس قبیل کی ایک آیت نظر آئے گی, کہ پروردگار, یعنی جب ان کا وقت آخر آئے گا تو یہ کہیں گے کہ پروردگار اب مجھے واپس جانے دے, تھوڑی دیر کے لیے میری موت کو ڈیلے کر دے, فَأَصَّدَّكَ وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ, تاکہ میں صدقہ دوں اور تیرے صالح بندوں میں شامل ہو جاؤں. پروردگار فرماتا ہے ہرگز نہیں, وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا, ہرگز ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو فائنل کال کا جو موقع ہے, جو آخری وقت آ گیا, اجل حتمی جس کو قرآن مجید نے کہا, ایک اجل غیر حتمی بھی ہے کہ جس کے اندر آگے پیچھے ہونے کی گنجائش ہے, جو آپ سنتے ہیں کہ صدقہ دو تو آئی بھی موت ٹل جاتی, وہ الگ ہے. لیکن یہاں جو پروردگار فرما رہا ہے, وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا نَوَا, لن کا مطلب ہے ہرگز نہیں, ہو ہی نہیں سکتا کہ پروردگار کی طرف سے کسی نفس کو مہلت دے دی جائے, اذا جاء اجلها, جب اس کا حتمی اجل کا وقت آ گیا تو پھر آ گیا۔ دیکھیے برادران عزیز، جس کو عبرت لینی ہو نا وہ اپنے مرنے کا انتظار نہیں کرتا، دوسروں کے مرنے سے عبرت لے لیتا ہے۔ آپ انصاف سے مجھے بتائیے، یہ کیا ضروری ہے کہ میرے پاس فرشتہ ہے اجل آئے تبھی میں عبرت لوں؟ تو جو اتنے افراد اس دنیا سے جا رہے ہیں تو کیا ان کا جانا عبرت دلانے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اگر کوئی عبرت لینا چاہے تو اتنے افراد کی موت سے عبرت لے سکتا ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ اس موقع پر انسان کیا کرتا ہے۔ بل سولت لکم انفسکم، یہ ایک اور نفس کا معاملہ کہ اس موقع پر نفس سے مسولہ وہ اپنا کام کرتا ہے، یہ بھی وہی نفس ہے، مگر نفس کا ایک اور انداز، ایک اور اپروچ، اور وہ کیا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام، برادران یوسف نے بھیڑیے کے حوالے کر دیا، خیالی بھیڑیا، بھیڑیا تو کوئی تھا ہی نہیں، کنویں میں ڈال کر آ گئے، قمیض لے کر آئے اور اس کے اوپر مصنوعی خون لگا دیا، اور جناب یعقوب علیہ السلام کے سامنے وہ قمیض لا کر کہہ رہے ہیں کہ بھیڑیا کھا گیا۔ یعنی عجیب احمق ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنا اپریہنشن بھی بیان کیا تھا کہ مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ تم لے جاؤ یوسف کو اور ایسا نہ ہو کہ اسے بھیڑیا کھا جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہوتے ہوئے اگر بھیڑیا کھا جائے تو ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام، اتنے بھائی اور یوسف کی حفاظت نہ کر سکے، کیسے ممکن ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا، ہم یوسف کی حفاظت کریں گے۔ احمد گئے، یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا، قمیض اتاری، مصنوعی خون نکال لگایا، بہانہ کوئی اور سمجھ میں نہیں آیا، وہی بہانہ کیا، اور کیا کہتے ہیں کہ اس کو بھیڑیا کھا گیا یوسف علیہ السلام کو، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے کہ آپ ہماری بات کا یقین تو نہیں کریں گے۔ یعقوب علیہ السلام نے قمیض کو دیکھ کر، یہ دیکھیے واقعی انٹیلیجنس تو ہے نا، قمیض کو دیکھ کر کہا کہ عجیب بھیڑیا تھا، خون لگا ہوا ہے مگر اس شرٹ کو کچھ ہوا نہیں، یعنی یہ قمیض جو ہے کہیں سے پھٹی بھی نہیں ہے، قمیض بالکل سالم ہے، بس خون لگا ہوا ہے۔ پروردگار عالم نے جناب یعقوب علیہ السلام کو جو بتانا تھا وہ انہوں نے بتایا، وہ سمجھ بھی لیا۔ یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں معاملہ یہ ہے کہ سولت لکم انفسکم، کہ تمہارے نفسوں نے ایک بہانہ گھڑا ہے، یہ تمہارا نفس ہے کہ جو تمہیں آمادہ کرتا ہے اس بات کے اوپر کہ تم کوئی چیز فیبریکیٹ کرو اور اسے بہانے کے طور پر، ایکسکیوز کے طور پر پیش کرو، کبھی اپنے آپ کو مطمئن کرنے کی کوشش کرو، کبھی اپنے باپ کو مطمئن کرنے کی کوشش کرو بارز معذرت، کبھی اپنی بیوی کو مطمئن کرنے کی کوشش کرو، کبھی اپنے دوستوں کو مطمئن کرنے کی کوشش کرو، مگر جو تمہارے نفس کا معاملہ ہے کوئی اور نہ بھی جان رہا ہو تو تم تو جان رہے ہو، تمہیں تو ٹھیک ٹھاک معلوم ہے کہ کیا اصل قضیہ ہے، کیا اصل کہانی ہے تمہیں معلوم ہے۔ سولت لکم انفسکم، بس برادران عزیز، جو اس طرح سے نفس کو مس یوز کر رہا ہو اس کا نفس سب کچھ ہو سکتا ہے، وقت آخر میں نفس مطمئنہ نہیں ہو سکتا، پھر اس میں اضطراب اسی طرح سے رہے گا، اس اضطراب میں کمی نہیں آ سکتی۔ جو نفس نفس مطمئنہ ہے اس کی تو کیفیت یہ ہے، میں منزل مسائل سے دور ہوں، مگر ذرا غور کیجئے گا واقعاً کہ امام مظلوم وقت آخر اور وقت آخر سے کچھ پہلے، آپ ذرا دیکھیے جناب علی اصغر کا لاشا ہاتھ میں کیا کہہ رہے ہیں، میں مسائل نہیں پڑھ رہا، رکیے گا، مگر جملہ کیا ہے امام کا، رزن بقضائک و تسلیمن لامرک انا للہ و انا الیہ راجعون، اس موقع پر یہ جملہ کہنا بڑی ہمت چاہیے، کہ پروردگار میں تیری قضا پر راضی ہوں، یہ نفس مطمئنہ کی علامتیں، راضیتم مرضیہ، رزن بقضائک و تسلیمن لامرک، اے پروردگار میں تیرے فیصلے پر راضی ہوں، میں تیرے امر کے آگے سر تسلیم خم کرتا ہوں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ابھی تو میرا اصغر گیا ہے، تھوڑی دیر پہلے میرا اکبر گیا تھا، میں تو خود اللہ کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہوں، انا للہ و انا الیہ راجعون، میں اللہ ہی کے لیے ہوں، ہم اللہ ہی کے لیے، اللہ ہی کی بارگاہ میں ہمیں پلٹ کر جانا ہے۔ میں نے جملہ کہا تھا اگر آپ کے ذہن میں، خدا کی بارگاہ میں شکوہ کیا جائے گا، خدا کا شکوہ نہیں کیا جائے گا۔ نفس مطمئنہ کا انداز یہ ہوتا ہے، وہ خدا کی بارگاہ میں شکوہ کرے گا، مجرموں کا شکوہ کرے گا، خدا کا شکوہ کسی سے نہیں کرے گا۔ اسی لیے آپ دیکھیں امام حسین کے حوالے سے جو مقتل کے الفاظ ہیں وہ کیا ہیں، یعنی یہ جملے عجیب حوصلہ دینے والے جملے ہیں، کہ جیسے جیسے عاشور کا دن گزرتا جا رہا تھا، वैसे वैसे हुसैन के चेहरे का नूर बढ़ता जा रहा था। जैसे जैसे आशूर का दिन गुजरता जा रहा था, हुसैन के चेहरे की रौनक में इजाफा होता जा रहा था। वो आंसू कहां गए जो जनाब अली अकबर के लाशे पर बहे थे? बिल्कुल बहे थे। बेटे की मैयत है, बेटे का जनाजा है, सीने में दिल है, पत्थर नहीं है। इस्लाम एक इंसान को संगदिल बनाने के लिए नहीं आया। एक इंसान जब वो बाप है तो उसके दिल में अपने बेटे के लिए मोहब्बत होनी चाहिए, बल्कि जितना वो इंसान कामिल होगा उतनी ही ये मोहब्बत ज्यादा गहरी होगी। नफ्से मुतमइन्ना वो है कि जो इस कदर गहरी मोहब्बत के बावजूद खुदा की खातिर सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाए। वो कहेगा ये सब मुझे प्यारे हैं मगर खुदा इन सब से प्यारा है, दीन इन सब से ज्यादा अजीज है। ये नफ्स का इत्मीनान, ये तमानियत कल्ब जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को हासिल थी, मैचलेस, नो पैरेलल, बेमिसलो, बेनजीर और बेअदील, वाकईन इसका कोई मैच नहीं हो सकता, इस जैसा कोई दूसरा नहीं हो सकता। हक है कि नफ्स मुतमइन्ना सब हों मगर फिर उसके बाद सूरह फजर को सूरह हुसैन कहा जाए, हक है। आप देखेंगे बरादरान अजीज के इमाम हुसैन का यह जुमला भी आपको मिलेगा मकातिल के अंदर। इमाम ये फरमाते हैं कि ये जितनी मुसीबतें हैं ना, इन सब का बर्दाश्त करना मेरे लिए आसान, क्यों? इसलिए कि मैं जानता हूं कि मेरा खुदा मुझे देख रहा है। ये कितना कीमती जुमला है। मैं ये जानता हूं कि मेरा खुदा मुझे देख रहा है, यानी जब अप्रिशिएट करने के लिए, जब मरहबा कहने के लिए मेरा खुदा मौजूद है तो इन तमाम मुश्किलात को फेस करना मेरे लिए आसान है। आपने कभी देखा है कि अगर ग्राउंड में मैच हो रहा हो और बच्चे को यह एहसास हो कि मेरे माँ बाप स्टेडियम में मौजूद हैं तो उसका दिल कितना बढ़ जाता है? क्राइसिस भी हो तो वो फेस कर लेता है क्योंकि उसे मालूम है कि उसके माँ बाप, उसके सपोर्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं। हुसैन इब्न अली कहते हैं इन तमाम मुश्किलात को फेस करना मेरे लिए बहुत आसान है, इसलिए कि सपोर्ट करने वाला कोई और नहीं, मेरा परवरदिगार खुद यहाँ पर मौजूद है। उसका कोई मादी वजूद नहीं है, परवरदिगार का मादे का वो खालिक है, मगर वो जो शहर अगर जान से ज्यादा करीब है, अगर उसके वजूद और उसकी कुर्बत का एहसास ऐन मैदान करबला में हुसैन को है तो फिर उसका नतीजा यही होगा, ये नफ्से मुतमइन्ना है। फिर उसके बाद आप देखें जनाब ज़ैनब की आंखों में आंसू आपको नजर आएंगे और बेशक नजर आएंगे, मगर वही ज़ैनब मख्तल में आती है और जनाब इमाम हुसैन का लाशा अपने हाथों पर बुलंद करती है। और क्या जुमला है, यानी ये जनाब ज़ैनब के लिए वाकई बहुत सख्त है। कोई भी खातून हो, जनाजे के पास खड़े रहना उसके लिए बहुत सख्त है, किसी का भी जनाजा, किसी अपने का जनाजा और हुसैन जैसे भाई का जनाजा, वहां पर जनाब ज़ैनब खड़ी और क्या करेंगी, हाथों पर हुसैन का जनाजा बुलंद करके कहती है रब्बना तकब्बल मिन्ना हाज़िर कुर्बान, कह परवरदिगार हम आले मोहम्मद की इस कुर्बानी को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। नफ्से मुतमइन्ना। आइए कूफा के अंदर दरबार इब्न ज़ियाद में, वहां पर फिर एक मर्तबा एक मुजरिम है और मुजरिम के सामने जनाब ज़ैनब है। मुजरिम की शिकायत है खुदा की बारगाह में, खुदा की शिकायत किसी से नहीं है, खुदा की शिकायत किसी से नहीं। इब्न ज़ियाद टॉन्ट करता है, उसकी तरफ से टॉन्टिंग है, तंज है, देखा खुदा ने तुम्हारे साथ क्या सुलूक किया, देखा खुदा ने तुम्हारे साथ क्या सुलूक किया। और जनाब ज़ैनब पर हमारी जान कुर्बान कि उन्होंने उस मौके पर तो जवाब दिया। आप किसी आम खातों से ये जवाब तवक्कु करते हैं कि वही जवाब देगा? शायद वो खामोश हो जाए, ना बोल पाए, मगर ये जवाब लहजा अली में देने का वाकई शरफ हासिल किया है तो जनाब ज़ैनब ने। जब इब्न ज़ियाद ये कहता है कि देखा खुदा ने तुम्हारे साथ क्या सुलूक किया, तब जनाब ज़ैनब क्या कहते हैं, खुदा की अगर बात करते हो तो मा रायतु इल्ला जमीला, मैंने खुदा से हुस्न व जमाल व खूबसूरती के सिवा कुछ नहीं देखा। दुनियादारे इम्तिहान, परवरदिगार आलम ने हमें यह शरफ दिया कि हमने इस इम्तिहान में कामयाबी हासिल की। वो हमारे शहदा जो इस दुनिया से गए उन्हें यह सआदत हासिल भी कि उनके सरों पर ताज शहादत सजा दिया गया, उन्हें यह सआदत हासिल। خدا سے ہمیں کوئی شکایت نہیں، خدا کی بارگاہ میں تمہاری شکایت ہے. تم جو اپنے امتحانوں میں ناکام اور نامراد ہو کر نفس مضطربہ لے کر بیٹھے ہوئے ہو، تمہاری شکایت خدا کی بارگاہ میں. یہ ہے نفس کا اطمینان. اسی دربار کے اندر آپ دیکھیے چوتھے امام کے ساتھ جب گفتگو ہو رہی ہے تو کیا باتیں ہو رہی ہیں. چوتھے امام سے گفتگو ہوتی ہے، ابن زیاد سوال کرتا ہے تمہارا نام کیا ہے؟ کہا علی. کہا علی؟ کیا حسین کا بیٹا علی وہ نہیں ہے کہ جسے کربلا میں خدا نے قتل کروا دیا؟ اپنے جرم کو خدا کی طرف منسوب کرنا آپ انداز دیکھیے، ڈٹائی کے ساتھ. کیا حسین کا بیٹا علی وہ نہیں ہے کہ جس کو خدا نے کربلا میں مروا دیا؟ علی اکبر کی طرف اشارہ ہے. جناب سید سجاد کہتے ہیں وہ میرا ایک اور بھائی تھا جسے تو نے اور تیرے ساتھیوں نے قتل کروا دیا. مجرم کی نشاندہی تو نے اور تیرے ساتھیوں نے قتل کروا دیا. اس پر ابن زیاد کہتا ہے کہ نہیں خدا نے مروا دیا. تو سید سجاد نے کہا اللہ یتوفی الانفس حین موتھا، جب وقت آخر آتا ہے تو روح تو حکم خدا ہی سے نکلتی ہے مگر قاتل اپنے جرم سے بری الذمہ نہیں ہو سکتا. خدا کی قدرت کو بھی سمجھایا، قاتل کے جرم کو بھی ایکسپوز کیا، اور اب وہاں سے سامنے سے مزید گفتگو ہوتی ہے. تمہارے باپ نے اپنے ہر بیٹے کا نام علی رکھ دیا. یاد رکھیے گا وہ زمانہ کہ جب اپنی اولاد کا نام علی رکھنا جرم تھا، لوگ قتل کیے جا رہے تھے اس جرم میں کہ انہوں نے اپنی اولاد کا نام علی کیوں رکھ دیا. یا آپ اس کو کوئی چھوٹا خدا کا منصوبہ سمجھتے ہیں؟ جو آج پوری دنیا کے اندر آپ کو نام علی اتنا محبوب نظر آتا ہے، یہ منصوبہ پروردگار ہے. آپ کو ہر دوسرے گھر کے اندر علی مل جائے گا، حسن مل جائے گا، حسین مل جائے گا، اور اس زمانے میں آپ اٹھا کر دیکھیے آپ کو کوئی علی نہیں ملے گا، آپ کو کوئی حسن نہیں ملے گا، آپ کو کوئی حسین نہیں ملے گا، حد یہ آپ کو حمزہ نہیں ملے گا، جعفر نہیں ملے گا. صحابہ کرام کی اولاد میں آپ کو کوئی علی نہیں ملے گا، کوئی حسن نہیں ملے گا، کوئی حسین نہیں ملے گا، جعفر اور حمزہ یہ نام نہیں ملیں گے آپ کو. انہوں نے اپنی اولاد کے نام یہ نہیں رکھے سوائے ایک یا دو ایکسیپشنز کے، ایک حسن بصری کا، ایک عبداللہ ابن عباس کے گھر میں. اس کے علاوہ آپ کو کہیں پر ایکسیپشنلی بھی یہ نام نہیں ملے گا. اور پھر اس کے بعد آج آپ پوری دنیا میں نظر ڈالیں، آپ کو ہر دوسرے تیسرے گھر کے اندر علی، حسن، حسین، یہ اتنی مٹھاس جو پروردگار نے اس نام میں رکھی، یہ منصوبہ پروردگار نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ کہ لوگ اس نام کو مٹانا چاہتے ہیں، پروردگار عالم نے اس نام کو باقی رکھنے کا فیصلہ کیا ہے. یہ نام باقی رہیں گے، یہ نام باقی رہیں گے، ان کا مشن بھی باقی رہے گا، ان کے فضائل بھی باقی رہیں گے. کسی کی مجال نہیں ہے کہ ان فضائل کے اوپر پردہ ڈال سکے. یعنی برادران عزیز، جب چوتھے امام نے یہ جملہ سنا ہے نا ابن زیاد کی طرف سے، ابن زیاد یہ کہتا ہے کہ تمہارے باپ کو کیا وجہ تھی کہ اس نے اپنی ساری اولاد کے نام علی رکھ دیے؟ تو سید سجاد کہتے ہیں کہ میرے بابا کو میرے دادا کا یہ نام اتنا پسند تھا، اتنی محبت تھی ان سے، کہ انہوں نے اپنے تمام بیٹوں کے نام علی رکھے اور اپنی تمام بیٹیوں کے نام فاطمہ رکھے، تمام بیٹیوں کے نام فاطمہ. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کسی مجلس کے اندر کہ جناب سکینہ کا نام جو سکینہ ہے وہ نک نیم ہے، اصل نام رقیہ کے ساتھ فاطمہ بھی ہے، فاطمہ صغرا، فاطمہ کبرا، یہ اسی لیے تاکہ ڈسٹنگوش کیا جا سکے، سب بیٹیوں کے نام فاطمہ. اور لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ نام نہیں رکھیں گے، میرے بابا نے یہ فیصلہ کیا کہ یہی نام رکھیں گے، تمام بیٹوں کے نام علی، تمام بیٹیوں کے نام فاطمہ. یہ دربار کوفہ کے اندر گفتگو ہو رہی ہے. علی کے نام کے احیاء کے لیے امام حسین کی کوششوں پر بھی تبصرہ ہو رہا ہے، اور یہ ساری باتیں وہ ہیں جو ریکارڈ ہو رہی ہیں، دستاویز کا حصہ بن رہی ہیں، دربار کی کارروائی ہے، ملاحظات کے اندر لکھا جا رہا ہے، گویا آج کے زمانے میں کہوں کہ منٹس آف دا کورٹ یارڈ جو بھی مرتب ہو رہے ہیں اس کے اندر یہ تمام باتیں لکھی جا رہی ہیں، اور جو اس کے وٹنسز ہیں، اس لیے کہ ان کے نظر میں تو یہ سارے معاملات اب خاتمے کی طرف ہیں، اب تو اسلام ختم ہو رہا ہے، اب تو یہ آخری رکاوٹ تھی حسین مظلوم، اس کو قتل کر دیا گیا، اب تو اسلام ختم ہونے والا ہے. اور پھر اس کے بعد آپ آئیے شام میں، کوفہ اور شام کے درمیان جو واضح اور بنیادی فرق، کوفہ وہاں کے رہنے والے، یہ شہید باقر صدر کا تھیسس ہے، اور کوئی بھی اگر تاریخ کی کتابوں کا اگر مطالعہ کرے گا تو وہ اس نتیجے پر پہنچے گا کہ کوفہ کے رہنے والوں کا ایشو تھا بزدلی، نفس کی کمزوری، سب نہیں، کبھی بھی یہ جملہ کہنا تو بالکل غلط ہے کہ ایبسولوٹلی سارے کے سارے کوفی جتنے بھی تھے بے وفا تھے، قطعاً ایسا نہیں تھا. کربلا میں جتنے بھی شہداء کربلا ہیں، آپ شہداء کربلا پر لکھی جانے والی کوئی بھی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں آپ کو ملے گا 80% یہ افراد کوفہ سے تعلق رکھتے تھے. جتنے مشہور نام ہیں وہ سب کے سب کوفہ سے تعلق رکھتے ہیں. مسلم بن اوسجا کوفہ سے آئے تھے، حبیب ابن مظاہر کوفہ سے آئے تھے، عابس ابن شبیب شاکری کوفہ سے آئے تھے، بریرہ حمدانی کوفہ سے آئے تھے. کتنے افراد ہیں؟ یہ سب کوفہ سے آئے. بہت کم افراد ہیں کہ جن کا تعلق کوفہ سے ہٹ کر کسی اور علاقے سے، مگر بے شک اس میں بھی کوئی شک اور شبہ نہیں کہ کوفہ کے افراد کو اگر آپ 3-4 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کریں تو کچھ وہ تھے کہ جو کربلا تک پہنچے، کچھ وہ تھے کہ جو کوفہ کے اندر قید کر دیے گئے، جناب مختار اس کی ایک مثال ہے، ان کو قید کر دیا گیا، تو ان پر آپ کیا الزام لگائیں گے کہ انہوں نے بزدلی کا مظاہرہ کیا؟ نا، وہ بے بس کر دیے گئے. جب ان کو قید کر دیا گیا تو ان کے پاس چوائس کیا ہے، آپشن کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. دل زخمی ہے مگر عملی طور پر کچھ کر ہی نہیں سکتے. وہ افراد جو ناکابندی کی وجہ سے نہیں پہنچ پائے ان پر کیا آپ الزام لگائیں گے؟ آپ سنتے ہیں کہ جناب حبیب ابن مظاہر نے کس قدر زحمت کی ہے کربلا تک پہنچنے کے لیے، پھر اس کے بعد وہ مینج کر پائے کربلا تک پہنچنا. مسلم بن اوسجا کا بھی یہی معاملہ تھا اور بہت سے افراد کا. کتنے ہی افراد ایسے تھے کہ جو کوفہ سے ابن زیاد کے لشکر میں شامل ہو کر گئے، وہاں پر پہنچ کر انہوں نے فلور کراس کیا، یعنی پرپزلی. میں جناب ہور کی بات نہیں کر رہا، جناب ہور پرپزلی نہیں گئے تھے. جناب ہور جب گئے تھے تو ابن زیاد کے سپاہی کے طور پر گئے تھے جینونلی. وہ تو وہاں پر جا کر نفس لوامہ اپنی طاقت دکھاتا ہے، توفیق پروردگار شامل حال ہوتی ہے اور پھر وہ فلور کراس کرتا ہے. مگر بہت سے افراد وہ ہیں جو اس پرپس سے گئے تھے کہ ہم اگر اپنے طور پر جانا چاہیں گے تو نہیں پہنچ پائیں گے، تو ہمارے لیے آپشن یہی ہے کہ ہم اسی فوج میں اپنا نام لکھوائیں، وہاں پہنچیں، اور وہاں پہنچنے کے بعد پھر امام حسین کو جوائن کریں. ایک تعداد ہے ان افراد کی کہ جنہوں نے اس طرح سے اپنے آپ کو حسین ابن علی تک پہنچایا، یہ بھی کوفہ والے تھے. تو وہ جو قید خانے میں ہیں ان پر کوئی الزام نہیں، وہ جو ناکہ بندی کی وجہ سے نہیں جا پائے ان پر کوئی الزام نہیں، وہ کہ جن کے اوپر خاص پہرے بٹھا دیے گئے، جن کی نقل و حرکت نوٹ کی جا رہی تھی، ان پر کوئی الزام نہیں. کیا اس کے بعد ایسے افراد نہیں ہیں کہ جنہوں نے جان بوجھ کر کمزوری کا مظاہرہ کیا؟ جواب جی ہاں، بالکل ہے. یہ وہ افراد ہیں کہ جن کے نفسوں میں اتنی طاقت نہیں تھی، بزدلی کا مظاہرہ کیا. جب خون حسین بہا ہے اس کے نتیجے میں جو حرارت پیدا ہوئی ہے، تو پھر توابین کا گروہ ہمارے سامنے آتا ہے. توابین کا مطلب ہی یہ ہے کہ توبہ کرنے والے. ان کا کہنا یہی تھا کہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی، ہم سے بہت بڑی خطا ہوئی، صحیح وقت پر ہم نے صحیح فیصلہ نہیں کیا. تو اب کیا ہوگا کہ اسٹچ ان ٹائم سیوز نائن، کہ صحیح موقع پر اگر ہم نے ایک اسٹچ لگا لیا ہوتا تو آج 9 نہ لگانے پڑتے، آج تو حسین شہید ہو گئے، اتنا معاملہ خراب ہو گیا. اب ہمیں میدان میں آ کر اپنی جانیں قربان کرنا پڑے گی، جس کے نتیجے میں توابین کا خروج جناب مختار سے پہلے تھا. انہوں نے اپنی سے کوشش کی، بہرحال ہزاروں کی تعداد میں افراد نے اپنی جانیں قربان کی، یہ بھی کوفہ والے تھے. کوفہ والوں کے ساتھ علم کی کمی کا مسئلہ نہیں تھا، وہ جانتے تھے اور بہت اچھی طریقے سے جانتے تھے کہ حسین کون ہے، علی کون ہے، فاطمہ کون ہے، انہیں معلوم تھا. شام والوں کا قضیہ کیا تھا؟ شام والوں کے لیے تو انصافاً اگر آپ دیکھیں تو زیارت اربعین کا وہ جملہ سمجھ میں آتا ہے کہ جس میں یہ جملہ موجود ہے، لَيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ، اے پروردگار حسین نے یہ قربانی اس لیے دی تاکہ تیرے بندوں کو جہالت کے اندھیروں سے باہر نکالیں. یہ شام والے جاہل تھے، شام والے تو جانتے ہی نہیں تھے کہ علی کون، فاطمہ کون. ان کے سامنے تو وہ اسلام کا ورژن تھا جو بنو امیہ نے ان کے سامنے پینٹ کیا تھا، جو پریزنٹ کیا تھا، وہی بنو امیہ جو زندگی بھر پیغمبر اکرم سے لڑتے رہے، جب دمشق جا کر اسلام پہنچانے کے ذمہ دار قرار پائے تو اسلام کا کیا ورژن وہ پہنچائیں گے؟ دمشق والے نہیں جانتے، پیغمبر اکرم کے زمانے میں اسلام دمشق نہیں پہنچا تھا، دوسری خلافت کے آغاز میں، پہلی خلافت کے اختتام پر، پہلی خلافت ہے ہی 2 سال کی، دوسری خلافت اس کے آغاز میں صحیح معنوں میں وہاں پر فٹ ہولڈ مسلمانوں کا ہے، اور اس زمانے میں بنو امیہ کو جو رسوا ہو چکے تھے، جن کی کوئی عزت نہیں تھی، جن کا کوئی احترام نہیں تھا، مسلمانوں کے مدنی معاشرے کے اندر ان کی کوئی رسپیکٹ نہیں، جو ان کو دیکھتا ہے تو احد یاد آتا ہے، جو ان کو دیکھتا ہے بدر یاد آتا ہے، جو ان کو دیکھتا ہے حمزہ یاد آتے ہیں، جو ان کو دیکھتا ہے حمزہ کا چبا ہوا جگر یاد آتا ہے، ان کی کوئی عزت نہیں تھی، ٹھیک ہے ان کو مسلمانوں کے طور پر ٹریٹ کیا جا رہا تھا، دے ہیڈ نو گریس نو آنر ایٹ آل اس معاشرے کے اندر۔ غور کیجیے گا برادران عزیز، یہ جو بالکل بے عزت زندگی گزار رہے تھے، ان کو یہ ساری کھوئی ہوئی عزت واپس سے حاصل کرنے کا موقع کس نے دیا؟ وہ کون ہے کہ جس نے ان کو واپس ریگین کرنے کا موقع دیا کہ وہ اپنا سارا آنر دنیاوی اعتبار سے، دینی اعتبار سے نہیں، جو دنیاوی اعتبار سے جاؤ اشم ہوتا ہے تو اس کو احتشام ہوتا ہے، شکو ہوتا ہے، جلال ہوتا ہے، کہ وہ ان کو حاصل کرنے کا موقع ملے، کس نے اس بات کی اپورچونٹی ان کو فراہم کی؟ یہ دوسری خلافت میں ہوا، یعنی یہ وہ بات ہے کہ جس کو اگر آپ تفصیل کے ساتھ پڑھنا چاہیں، بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ نام لے کر تو کی بھی نہیں جا سکتی، الکنایہ تو اولا من التصریح، مگر آپ سمجھ سکتے ہیں، مولانا مودودی نے اس بات کو لکھا خلافت الملوکیت کے اندر، آغا مرزا سلطان کی کتاب البلاغ المبین مارے کا تو لارا کتاب ہے اس موضوع کے اوپر، یہ جو سخیفہ کے اثرات ہیں اس کو اگر آپ اسٹڈی کرنا چاہیں تو قتل الحسین فی سخیفہ، حسین کربلا میں کہاں قتل کیے گئے، حسین تو سخیفہ میں قتل کیے گئے، بنیاد تو وہیں پر رکھی گئی تھی، آپ کو کتنی رکعت کا ثواب تھا کہ دمشق والوں کو اسلام پہنچانے کے لیے ان کو وہاں پر گورنر بنایا جائے جن کا اسلام سے دور دور تک کا کوئی تعلق نہیں تھا، کوئی انصافاً بتائے کہ کیا جسٹیفیکیشن تھی، یعنی وہ قوم کہ جس کو ظاہری طور پر مسلمان ہوئے ابھی 2-2.5 سال کا بھی عرصہ نہیں ہوا، ان کو اس طرح سے پاپولیرٹی گین کرنے کا موقع کس نے فراہم کیا؟ یہ دوسری خلافت میں ہوا، پہلے امیر شام کے بڑے بھائی کو وہاں کا گورنر بنایا گیا، اس کی جلد ہی موت ہو گئی، اس کے بعد پھر یہ امیر شام یزید کا باپ، جس کا نتیجہ کیا نکلا، تقریباً نصف صدی تک وہ ایک علاقے پر گورنر رہا اور بعد میں پھر حاکم بن گیا مطلق العنان، اس کا نتیجہ کیا نکلا، شام والوں کو کچھ نہیں پتا، دے ڈونٹ نو اینی تھنگ، کچھ بھی ان کو نہیں معلوم، اور پرپسلی ان کو جاہل رکھا گیا، ان کو نہیں پتا کہ علی کون ہے، ان کو نہیں پتا کہ فاطمہ کون ہے، آپ ذرا اندازہ کیجئے جنگ صفین میں جناب عمار کے ذریعے سے یہ طے ہو رہا ہے کہ علی حق پر ہیں، کوئی غور تو کرے اس بات کے اوپر، یعنی یہ کہ جناب امیر المومنین حق پر ہیں، پیغمبر اکرم علی کے بارے میں اتنا کچھ کہہ کر گئے ہیں وہ کسی کو معلوم نہیں ہے، جناب عمار کے ذریعے سے یہ ثابت ہو رہا ہے شام والوں کے لیے کہ علی حق پر ہے، تقتلک الفئۃ الباغیہ، اے عمار تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا، تو انہیں جنت کی طرف بلا رہا ہوگا، وہ تجھے جہنم کی طرف بلا رہے ہوں گے، اس لیے کہ عمار مرکزی کردار نہیں ہے، مرکزی کردار امیر المومنین ہے، تو سارے بکس کا اظہار وہاں پر ہو رہا ہے، توپوں کا رخ ان کی طرف، عمار کا یہ قضیہ کب انفولڈ ہوگا، کون انہیں قتل کرے گا، کچھ نہیں پتا، یہ پروردگار کا منصوبہ تھا کہ اس ذریعے سے ہی صحیح، مگر کسی کو پتا تو چلے کہ حق کس طرف ہے، مگر آپ غور فرمائیے، یہ مظلومیت نہیں ہے کہ پیغمبر علی کے بارے میں کہہ رہے ہیں حق ما علی والی ما الحق، وہ کسی کو نہیں پتا، شام والے نہیں جانتے کہ یہ بھی کوئی حدیث ہے، ہاں عمار کے بارے میں یہ کہا ہے کہ تقتلک الفئۃ الباغیہ، کہ تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا، وہ حق پر نہیں ہوگا، جس کی وجہ سے آپ جانتے ہیں کہ شام والوں میں ایک ہیجان برپا ہو گیا، اور انہوں نے کہا ارے عمار تو ہمارے ہاتھ سے قتل ہو گئے، یہ عمار ہیں، جی ہاں ہم نے قتل کیا ہے، جی ہاں ان کے بارے میں رسول نے کہا ہے کہ قاتل جو ہے فئۃ الباغیہ ہوگا، جی ہاں ہم نے ان کو قتل کیا ہے تو ہم فئۃ الباغیہ ہیں، جی ہاں یہ ہمیں جنت کی طرف بلا رہا تھا تو علی تو وہاں پر ہے، یہ تو ہمیں علی کی طرف بلا رہا تھا، اس کا مطلب علی کی طرف جانا جنت کی طرف جانا ہے، جی ہاں تو ان کی طرف جانا جنت کی طرف جانا ہے تو ادھر رہنا کیا ہے، یہ 2+2=4 ساری اکویشن سالو ہو گئیں، اب اس کے بعد ایک شوشہ چھوڑا گیا، یہ شام والوں کا مزاج کہ یہاں تک تو لاجیکلی پوری اکویشن ڈرا کر لی انہوں نے، ایک ہیجان برپا ہو گیا، لوگ سوال کر رہے ہیں عمر ابن عاص سے، عمر ابن عاص بھی پریشان ہے، امیر شام بھی پریشان ہے، اور پھر اس کے بعد نتیجہ کیا نکالا انہوں نے، حل کیا نکالا، سولوشن، کہ کہہ دو کہ عمار کو اس نے قتل کیا جو اسے میدان میں لے کر آیا، عمار کو اس نے قتل کیا جو اسے میدان میں لے کر آیا، ایسی مقدس ہستی کو لانا چاہیے تھا اس میدان میں، تو علی لے کر آیا، لہذا علی قاتل. مولا کائنات تک جب یہ تبصرہ پہنچا تو مولا نے کیا کہا؟ مولا نے کہا کہ اگر یہی معیار ہے تو پھر حمزہ کا قاتل کون؟ اگر یہی معیار ہے تو پھر حمزہ کا قاتل کون؟ حمزہ کو کون لے کر آیا تھا میدان میں؟ آپ غور کیجئے امیر المومنین کی بصیرت پر، اتنے شہدا میں سے نام لیا جناب حمزہ کا. حمزہ وہی ہیں کہ جن کے قتل کرنے میں امیر شام کی ماں انوالو ہے، وحشی کے ذریعے سے قتل کروایا ہے، ان کا جگر چبایا ہے، آکلۃ الاقباط کہلائی ہے، جگر خارہ کہلائی ہے، یہ سارے القابات اس کے ہیں. امیر المومنین نے پھر انڈائریکٹلی ہدایت کی کوشش کی ہے کہ پہلے تو یہ سوچو کہ کیا حمزہ کے قاتل پیغمبر اکرم ہے؟ سب کہیں گے کہ نہیں نہیں نہیں، وہ تو نہیں ہے، تو آپ سوچو کہ کون ہے؟ تو تمہیں جواب ملے گا کہ وہی کہ جس کے ماتحت تم اس وقت علی سے لڑ رہے ہو، یہی وہ ہیں کہ جس کے اجداد رسول اللہ کے خلاف تلوار کھینچے ہوئے جنگ احد میں میدان میں آئے ہوئے تھے. مگر آپ مجھے انصاف سے بتائیے، کیا شامیوں کو یہ منطق سمجھ میں آئی؟ پروپیگنڈے کی طاقت بہرحال ہوتی ہے، وقتی ہوتی ہے، مگر ہوتی ہے. امام حسین کو مخاطب کر کے کہا کہ لیستم کے عباد کا من الجہالہ، کہ پروردگار تیرے حسین نے اتنی بڑی قربانی اس لیے دی تاکہ تیرے بندوں کو جہالت کے اندھیروں سے باہر نکالے. یہ اربعین کی زیارت جو آپ پڑھیں گے اس کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں. غور فرمایا برادر نے عزیز صاحب نے. اب اس کے بعد آپ واقعا دیکھیے، کچھ سہیل ابن سعد الساحلی کام کرتے ہیں جن کا کل میں نے تذکرہ کیا، جب وہ اپنا تعارف کروا رہے ہیں میں صحابی رسول ہوں، اور وہ حسین کی شہادت پر اتنے مغموم ہوں، میں تو کچھ افراد کو ان کو دیکھ کر متاثر ہو رہے ہیں، اگر یہ صحابی رسول ہیں یہ مغموم ہو رہے ہیں تو وی نیڈ ٹو ری وزٹ آر اوپینین، ہمیں ایک مرتبہ پھر غور کرنا پڑے گا. کچھ کچھ افراد وہاں منقلب ہوتے ہیں. آپ سید سجاد کے بارے میں سنتے ہیں اور بالکل صحیح سنتے ہیں، گریا کیا ہے، آنسو بہائے ہیں، بے شک، مگر اس واقعے کو آپ کیسے فراموش کر دیتے ہیں کہ سید سجاد نے شام میں داخل ہوتے وقت تمام تر مظلومیت کے ساتھ وہ بوڑھا جس کے بارے میں سید سجاد کو پتا ہے کہ یہ بیچارہ جہالت کی وجہ سے کر رہا ہے، اس نے کیا کہا؟ خدا کا شکر ہے کہ اس نے تمہیں ذلیل کیا. جملہ تو بہت سخت ہے، شکر ہے پروردگار کا کہ اس نے تمہیں ذلیل کیا. سید سجاد کیا کہتے ہیں؟ یا شیخ افقرات القرآن، یہ ہے نفس مطمئنہ. اے شیخ، کیا تو نے قرآن کی تلاوت کی؟ اے مولا، آپ تو غم منائیے، آپ تو بس گریہ کیجئے گا، گریہ ہوگا اور خوب ہوگا، غم منائیں گے اور خوب منائیں گے، 35 برس تک میں گریہ کروں گا، مگر میں اپنے کار ہدایت سے غافل نہیں ہوں. لیستن کے ذا عبادہ کا من الجہالہ، اس کو میں مرنے نہیں دوں گا، حسین کی شہادت کو میں ضائع نہیں ہونے دوں گا، حسین کا پیغام پہنچانا ہے مجھے. یا شیخ افا قرات القرآن، اے شیخ مجھے صرف اتنا بتا، کیا تو نے قرآن پڑھا ہے؟ آپ ذرا اس جملے کے اندر دیکھیے کتنا اطمینان ہے. اس نے کہا کہ ہاں میں نے قرآن تو پڑھا. تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس کی نظر میں یہ قیدی، اس کا تو قرآن سے کوئی ربط ہی نہیں ہونا چاہیے، کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس کا قرآن کے ساتھ. سید سجاد کہتے ہیں یا شیخ افا قرات القرآن، اے شیخ کیا تو نے قرآن پڑھا ہے؟ کہا بالکل پڑھا ہے، میں تو قرآن کا حافظ ہوں. اب سید سجاد کہتے ہیں شیخ کہ تو نے یہ آیت پڑھی ہے قرآن میں، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربٰ. کہ ہاں یہ آیت تو میں جانتا ہوں ہے قرآن کے اندر، مگر تم اس آیت کو کیوں پڑھ رہے ہو؟ تمہارا کیا تعلق ہے اس آیت کے ساتھ؟ نمبر ایک، اسے یہی ہضم نہیں ہو رہا کہ وہ قرآن کی بات کر رہے ہیں. نمبر دو، اسے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ قرآن کی بات کر کے قرآن کی آیت کوٹ کیسے کر رہے ہیں. نمبر تین، اسے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ قرآن کی اس آیت کا انتخاب کر کے کس چیز کو ریفر کیا جا رہا ہے، اسے یقین نہیں آ رہا. وہ کہتا ہے کہ یہ آیت تم کیوں پڑھ؟ کہ جن قرابت داروں کی مودت کو اجر رسالت قرار دیا گیا وہ ہم ہیں. وہ ہم, وہ بوڑھا کہتا ہے تم ہو. وہ اس کلیم کو بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا برادران عزیز. اس نے انتباق کے لیے, تطبیق کے لیے, منطبق کرنے کے لیے وہ دلیل بھی نہیں مانگی. کہا تم ہو؟ کہا کہ ہم ہیں. اے شیخ, کیا تو نے یہ آیت پڑھی ہے, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت, آیت اخیر؟ کہا ہاں, یہ آیت تو میں جانتا ہوں, تم اس آیت کو کیوں پڑھ رہے ہو؟ اے شیخ, جن اہل بیت کا ذکر اس آیت میں کیا گیا ہے وہ اہل بیت ہم ہیں. کہا تم ہو, وہ قرابت دار بھی تم ہو, وہ اہل بیت بھی تم ہو, کہ جن سے رزق کی دوری کا اعلان کیا گیا, طہارت کا وعدہ کیا گیا. کہا کہ ہاں ہم ہیں. اے شیخ, کیا تو نے یہ آیت پڑھی ہے, وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ, آیہ قربہ, آیہ اجر رسالت, آیہ مودت سورہ شورا, آیہ تطہیر سورہ احزاب, یہ آیہ سورہ انفال دسواں پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے, آیہ خمس جس کو کہا جاتا ہے, کہ جان لو جو تمہارے پاس بچ جائے, انما غنمتم من للہ فللہ خمس ہو, جو تمہارے پاس بچ جائے اس کا پانچواں حصہ تمہیں نکالنا ہے اللہ کے لیے, رسول کے لیے اور قرابت داروں کے لیے. فہرست آگے بڑھتی ہے. کہ یہ آیت تم نے پڑھی؟ کہا کہ ہاں بالکل, یہ آیت میں جانتا ہوں. تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ وہی سوال, تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہ جن قرابت داروں کا ذکر اللہ اور رسول کے بعد آیا ہے وہ ہم ہیں, کوئی اور نہیں ہے. یہ تین آیتیں سید سجاد نے پیش کی ہیں فقط, اور وہ بوڑھا اپنا سر پیٹ لیتا ہے اور کہتا ہے ایک مرتبہ خدا کی قسم کھا کر کہو تم ہو. سید سجاد کہتے ہیں خدا کی قسم اس آیت کے مصادق ہم ہیں. وہ بوڑھا جو ناسبی تھا, وہ بوڑھا جو کچھ دیر پہلے تک دشمن اہل بیت تھا, وہ بوڑھا جو کچھ دیر پہلے کہہ رہا تھا خدا کا شکر ہے اس نے تمہیں ذلیل کیا, وہ ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے اے پروردگار, میں تیرے اہل بیت کے دشمنوں سے بری ہوں. اے پروردگار, میں اس طرح دنیا سے نہیں جانا چاہتا کہ تیرے اہل بیت جن کی تو نے مدہ خانی کی ہے, جن کی تو نے قصیدہ خانی کی ہے, اے پروردگار ان کا بوس میرے دل میں ہو, میں اس طرح سے نہیں جانا چاہتا. پھر اس کے بعد وہ آتا ہے اور کہتا ہے اے فرزند رسول, مجھے صرف اتنا بتائیے کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ آپ نے غور کیا نفس امارہ نفس لوامہ میں کیسے تبدیل ہو رہا ہے؟ اور اب سید سجاد کہتے ہیں کہ ہاں کیوں نہیں, یہ کتنا نفس مطمئنہ ہے. وہاں کربلا میں حسین کے نفس مطمئنہ پر غور کیجئے کہ جو حر کے نفس کو نفس لوامہ بنا دے, اور یہاں پر سید سجاد نے اس بوڑھے کے نفس امارہ کو نفس لوامہ بنا دیا, اور اب آہستہ آہستہ یہ نفس لوامہ اسے اطمینان کی طرف لے کر جا رہا ہے. سید سجاد کہتے ہیں کیوں نہیں, آج بھی اگر تم توبہ کرو تو ہم وعدہ کرتے ہیں کہ تمہاری توبہ قبول ہے. اتنے اطمینان کے ساتھ توبہ کی قبولیت کا کوئی وعدہ کروا سکتا ہے؟ اور پھر اس کے بعد جب اس نے یزید کے سامنے اعلان برات کیا, اس کی گردن مار دی گئی, اس نے قربانی دی ہے. کیا یہ ایک قضیہ ہے برادران عزیز؟ یہ برسر عام, مجمع عام میں یہ سارے واقعات ہو رہے ہیں دربار کے اندر. کیا بھول سکتے ہیں اس شخص کو کہ جس نے جناب سکینہ کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا حبلی ہذہ الجاریہ؟ کیسے کہے انسان زبان سے, کیسے ادا کرے؟ اگر آل محمد کا حکم نہ ہو واقعا یہ جملہ بولنا بہت مشکل ہے. وہ کنیزی میں طلب کر رہا ہے اے یزید یہ دوشیزہ, یہ مجھے بخش دے, حبلی ہذہ الجاریہ, میں اسے کنیزی میں لینا چاہتا ہوں. جس پر جناب سکینہ آ کر جناب زینب سے لپٹ گئی, کہتی ہے پھوپھی اماں اسیر تو ہوئے, کیا کنیز بھی بنایا جائے گا؟ اس موقع پر جناب زینب تسلی دیتی ہے, جناب زینب تسلی دیتی ہے نہیں میری بیٹی سکینہ کچھ ایسا نہیں ہونے والا, اور یزید سے کہتی ہے تیری مجال نہیں ہے کہ تو سکینہ کو کسی کی کنیزی میں دے سکے. یزید گستاخی کرتا ہے, میں چاہوں تو کر سکتا ہوں. جناب زینب کہتی ہیں کہ جو ظاہری طور پر تیرا اسلام کا لباس ہے وہ بھی باقی نہیں رہے گا اگر تو نے یہ کام کیا. جس پر یزید خاموش ہوا, وہ شخص پھر کہتا ہے اے یزید میں نے کچھ مانگا ہے؟ یزید کہتا ہے خاموش ہو جا, مجھے ذلیل کرواتا ہے. اس کے بعد جب تعارف ہوا کہ یہ آل محمد ہیں,
یہ نبی و علی و زہرا کی بیٹیاں ہیں. تو وہ شخص کہتا ہے اے یزید یہ آل محمد سامنے کھڑے ہیں. میں تو سمجھ رہا تھا ترک و دہلم کے کوئی غلام یا کنیز آئے ہوئے ہیں. مجھے نہیں معلوم تھا کہ آل محمد کو اس طریقے سے قیدی بنایا ہوا, جس کے بعد وہ یزید پر حملہ آور ہوتا ہے اور اس کی گردن مار دی جاتی ہے. یہ انقلاب کے آثار نہیں ہیں؟ کتنے نفس امارہ ہیں کہ جن کو نفس لوامہ میں تبدیل کیا گیا, کتنے نفس لوامہ ہیں کہ جن کو پورا نفس مطمئنہ بننے کا موقع نہ بھی ملا ہو تو اس سفر میں آگے تو ضرور بڑھیں. یہ شام والے لیستنقذ عبادک من الجہلہ, تاکہ اے پروردگار تیرے بندگان کو جہالت کے اندھیروں سے علم کی روشنی کی طرف لے کر آئے. حسین نے یہ قربانی دی, سید سجاد نے اس کام کو آگے بڑھایا, اور پھر بالآخر دربار میں جناب زینب کا خطبہ اور مسجد اموی دمشق میں سید سجاد کا خطبہ. ان خطبوں نے قیامت ڈھالی, ان خطبوں نے تبدیلی کی بنیاد رکھی, ان خطبوں کے نتیجے میں یزید کمزور ہوتا چلا گیا. وہ شخص جو یہ کہہ رہا تھا کہ لعبت ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل, کہ کوئی وحی نہیں آئی تھی, کوئی فرشتہ نہیں آیا تھا, یہ سارا اقتدار کے لیے ملک حاصل کرنے کے لیے ڈھونگ رچایا گیا تھا, ایک سال کے بعد اتنا کمزور پڑ گیا, ایک سال کے بعد اتنا کمزور پڑ گیا. یہ تبلیغ مسلسل ہے. جو واقعات رپورٹ ہوئے ان کے مقابلے میں وہ واقعات بہت زیادہ ہیں جو رپورٹ ہی نہیں ہوئے ہیں, جس کے نتیجے میں شام والوں میں ایک اویئرنیس پیدا ہو رہی ہے. میں نہیں کہتا کہ پورا شام تبدیل ہو گیا, مگر ایک تعداد ایسی ضرور پیدا ہو گئی کہ جن کے اندر تبدیلی آئی. اور پھر شام کی عورتیں جو زندان میں آ کر بیویوں سے سوال کرتی ہیں کہ آج وہ بچی باہر نہیں آئی, آج وہ بچی باہر نہیں آئی. زندان کا دربان کہتا ہے کہ وہ بچی رات کو مر گئی, اب وہ باہر نہیں آئی. تو وہ بچی جو بتایا کرتی تھی میرے بابا ایسے تھے, میرے چچا ایسے تھے, میرا بھائی ایسا تھا, تو وہ بچی مر گئی. کہا اس کی خبر کہاں پر ہے؟ کہا اسی زندان میں اسے دفنا دیا گیا. کوئی سید سجاد سے پوچھے, کوئی رباب سے پوچھے, کوئی زینب سے پوچھے کہ پردیس میں زندان میں غربت میں کس طرح سے اس بچی کو جلے ہوئے کرتے میں دفنا دیا گیا, مگر دفنایا گیا. اور اب یہ شام کی عورتوں کی تعداد ہے کہ جو اپنے مردوں کے سامنے جا کر احتجاج کرتی ہیں کہ اگر تم سے کچھ نہیں ہوتا تو ہماری چوڑیاں تم پہنو اور اپنی تلواریں ہمیں دو تاکہ ہم یزید کے محل کا محاصرہ کریں. یزید کمزور ہوا ہے. اور پھر بالآخر پیغام آیا یزید کی طرف سے, سید سجاد کو بلایا گیا. اور سید سجاد جناب زینب کو پتا چلتا ہے, حاکم نے بلایا, جناب زینب آ کر لپٹ گئی. اے بیٹا میں اس طرح سے نہیں جانے دوں گا. کہا نہیں پھوپھی اماں, آپ اندیشہ نہ کریں, مجھے جانے دیجیے, اس وقت خطرے کی کوئی بات نہیں. اور اب سید سجاد گئے ہتھ کڑیوں کے ساتھ, بیڑیوں کے ساتھ, گلے میں توق تو ابھی بھی ہے. گئے, سال ہو چکا ہے قید کو. اور اب جب سید سجاد پہنچے تو وہاں پر دیکھتے ہیں کہ معاملہ بالکل الگ ہے. آج یزید کھڑے ہو کر استقبال کر رہا ہے, فرزند رسول کہہ کر خطاب کر رہا ہے, اور کہتے ہیں فرزند رسول آئیے میرے ساتھ تخت پر بیٹھیے. سید سجاد کہتے ہیں اے یزید کم سے کم میں تو اس تخت پر کبھی بیٹھنا گوارا نہیں کروں. کہ کیوں, کوئی خاص وجہ؟ کہ یزید تو بھول سکتا ہے, میں نہیں بھول سکتا. زیادہ پرانی بات نہیں ہے کہ اسی تخت پر تو بیٹھا تھا اور اسی تخت کے نیچے تشت میں میرے بابا کا سر رکھا تھا. تو بھول سکتا ہے, میں نے تو فراموش نہیں کیا. کہا فرزند رسول جو ہوا سو ہوا, میں آپ کو رہا کرنا چاہتا ہوں. سید سجاد کہتے ہیں رہائی؟ کربلا کے بعد کوئی کام میں نے اپنی پھوپھی زینب کے مشورے کے بغیر نہیں کیا. رہائی بھی اگر جناب زینب قبول کریں گی تو ہم قبول کریں گے, اور اگر بی بی زینب نے قبول نہیں کیا تو ہم اسی زندان کے اندر گھٹ کر مر جائیں گے, رہائی قبول نہیں کریں گے. سید سجاد واپس آئے, جناب زینب سے کہا, اب جناب زینب کا جواب آپ سنیے, آپ کے علم میں, یہ تو ذکر ہے اور ذکر کی برکت ہے. جناب زینب کہتے ہیں اے بیٹا رہائی تو بعد کی بات ہے, پہلے تو ہمارے لیے مکان خالی کیا جائے. ابھی تک ہم اپنے پیاروں کو جی بھر کے رو نہیں سکتے. اے بیٹا سید سجاد تجھے یاد ہے نا
کہ سکینہ جب ہائے بابا کہہ کر یاد کیا کرتی تو شمر تازیانے سے اذیت دیا کرتا تھا. اب تو جن کو ہمیں رونا ہے ان میں اس بچی کا بھی اضافہ ہو چکا ہے. پہلے ہمارے لیے ایک مکان خالی کیا جائے, ہم اپنے عزیزوں کا جی بھر کے ماتم تو کریں. دوسری ہماری شرط یہ ہے کہ جو ہمارے تبرکات لوٹے گئے تھے ان کو واپس کیا جائے, اور تیسری شرط یہ ہے کہ ہمارے شہدا کے سروں کو واپس کیا جائے. مکان خالی کیا گیا, یزید نے ساری شرطیں قبول کیں اور سید سجاد لوہار کو بلایا گیا, حداد کو بلایا گیا, اور ایک سال کے بعد جب گلے کا توق کاٹ کر حلق کیا گیا ہے تو توق کے ساتھ سید سجاد کی گردن کی کھال بھی آ گئی. مکان ہے, مکان میں بیویاں موجود ہیں, سید سجاد موجود ہیں, شام کی عورتیں بھی آ چکی ہیں پرسہ دینے کے لیے, تعزیت کرنے کے لیے, عزاداری میں شریک ہونے کے لیے. کتنا بڑا انقلاب ہے, قاتل کے شہر میں قاتل کی رعایا کو عزادار بنا دیا جناب زینب نے, اور اب جب ساری بیویاں وہاں پر موجود تھی اور انتظار ہو رہا تھا کہ اب تبرکات آئیں گے, تبرکات آئے. جب تبرکات آئے تو بی بی زینب نے, سربراہ تو بی بی زینب ہے, تبرکات کو سامنے ڈھیر کیا گیا. جناب زینب نے سب سے پہلے کس کا انتخاب کیا؟ ان تمام تبرکات میں سب سے پہلے حضرت عباس کا علم اٹھایا اور کہا بیٹا سید سجاد ذرا ایک کام تو کرنا, اس مکان کی چھت پر میرے عباس کا علم نصب کر, میں اپنے عباس کے علم کے سائے میں اپنے حسین کا ماتم کروں. سید سجاد پھوپھی اما نے جو کہا, علم حضرت ابو الفضل عباس کو لیا, اپنے ہاتھوں سے اس مکان کی چھت پر حضرت عباس کا علم نصب کیا گیا. اور اب جناب زینب نے ان تبرکات میں سے دوسری کون سی چیز اٹھائی؟ ایک خون بھرا کرتا, کرتا اٹھایا, اپنی آنکھوں سے لگایا. سید سجاد کہتے ہیں پھوپھی اما آپ اس کرتے کو پہچانتی ہیں؟ جناب زینب کہتی ہیں اے سجاد میں نہ پہچانوں, ماں فاطمہ زہرا یہ کرتا سیتی جاتی تھی اور روتی جاتی تھی. اما نے کہا تھا اے زینب جب رخصت آخر کے لیے بھائی آئے تو یہ کرتا اپنے ہاتھوں سے حسین کو پہنا دے. اے بیٹا یہی تو سوغات ہے جو لے کر مدینے جانا ہے. تبرکات کو دیکھا اور اب اس کے بعد وہ وقت آیا کہ جب کٹے ہوئے سر آنا شروع ہوئے. کٹے ہوئے سر جب آنا شروع ہوئے, علی اکبر کا سر آیا, لیلہ نے آگے بڑھ کر اپنے اکبر کا سر اپنی آغوش میں لیا, ماتم شروع کیا, واہ علی اکبرا, اے میرے نوجوان علی اکبر, تیری جوانی پر تیری ماں نے سار. جب قاسم کا سر آیا, فرما نے اپنی آغوش میں لیا, اے حسن کی نشانی قاسم میں تجھ پر نثار. جب عباس کا سر آیا, جناب ام کلثوم نے اپنی آغوش میں لیا, اور جب حسین کا سر آیا تو اب جناب زینب نے آگے بڑھ کر اپنے بھائی کا سر لیا. ساری بیویاں کھڑی ہوئی کہا السلام علیکم یا ابا عبد اللہ, اے ہمارے آقا, اے ہمارے مولا, ہمارا سلام قبول کیجیے. گود میں کس کے ہیں؟ جناب زینب کی آغوش میں ہے بھائی کا سر. ماتم ہو رہا ہے اور شام کی عورتیں دیکھ رہی ہیں کہ ہر سر کسی نہ کسی گود میں ہے, مگر شام کی عورتوں نے دیکھا کہ دو ننھے ننھے سر ایسے ہیں. اجرو کو ملن, دو ننھے ننھے سر ایسے ہیں کہ جن کا کوئی ماتم نہیں کر. شام کی عورتیں سوال کرتی ہیں بیویوں کے, ان بچوں کی ماں زندہ نہیں ہے؟ جناب زینب کو جلال آیا, کہنے لگی شام کی عورتوں یہ میرے لال, میرے دل کے ٹکڑے, میرے اونو محمد ہیں. کہا بی بی پھر ان کا ماتم کیوں نہیں کرتے؟ اب جناب زینب کہتی ہیں ارے ان دونوں بچوں کو میں نے اپنے حسین پر صدقہ کر دیا, پہلے اپنے ماں جائے کا ماتم کروں گی, پھر اس کے بعد صدقہ ہونے والے بچوں کا ماتم کروں گی. ماتم کیا اور خوب ماتم کیا, مگر عزیزوں مجھے دو منٹ اور دیجیے, ذرا غور کیجیے. یہ ماتم ہوتا رہا, شام میں یہ عزاداری ہو گئی, اور اب وہ وقت آیا کہ جب اماریاں تیار ہیں, محملیں تیار ہیں, بے کجاوا اونٹ نہیں ہیں, اور سید سجاد آتے ہیں جناب زینب کے پاس اور کہتے ہیں پھوپھی اما سواریاں تیار ہیں, آئیے چلیے. بیویاں باہر آئیں, جناب زینب نے سواریوں کو دیکھا, اماریوں کو دیکھا, ریشمی پردے, ریشمی محملیں جناب زینب نے دیکھا, اور واپس گھر کے اندر, واپس اس مکان کے اندر آ گئے. سید سجاد پیچھے پیچھے, پھوپھی اما کوئی خاص وجہ؟ کہا ہے بیٹا سید سجاد اب زینب ریشمی محملوں میں بیٹھنے کے قابل نہیں رہی, سیاہ اماریاں ہوں گی, سیاہ محملیں ہوں گی, سیاہ علم ہوں گے, تب زینب یہاں سے روانہ ہوگی, اس کے بغیر روانہ نہیں ہوں گی. اماریوں کو تبدیل کیا گیا, سیاہ اماریاں, سیاہ علم,
اور اب جناب زینب اماری میں سوار ہوئی اور سید سجاد پوچھتے ہیں پھوپھی اماں اجازت ہے اب مدینے کی طرف چلیں؟ کہا نہیں بیٹا, مدینہ اور کربلا کا فیصلہ تو بعد میں ہوگا, ابھی تو ہمیں دمشق سے بھی باہر نہیں جانا. کہا پھر کیا حکم ہے پھوپھی اماں؟ کہا ذرا زندان کے پاس سے تو لینا, ذرا ایک الوداعی زیارت تو کریں, الوداعی ملاقات تو کریں اپنی بچی سے. زندان کے پاس سے اس قافلے کو گزارا گیا, جب زندان نظر آیا تو جناب زینب بھی اماری سے زمین پر آئیں, سید سجاد بھی اماری سے زمین پر آئے. جناب رباب کا تذکرہ نہیں ملتا مگر مجھے یقین ہے کہ جناب رباب بھی آئی ہوں گی, اور شام کی عورتیں ساتھ ساتھ ہیں. آہستہ آہستہ بوجھل قدموں کے ساتھ جناب زینب اور سید سجاد زندان کے اندر داخل ہوئے. جب چھوٹی سی قبر سکینہ نظر آئی ہے تو سید سجاد نے حسرت کے ساتھ کچھ جملے کہے جو عشق کی زبان ہے, عجیب جملے ہیں جناب سید سجاد کے. سید سجاد کہتے ہیں اے میری جان سکینہ, اے میری لاڈلی سکینہ, اے میری بہن سکینہ, کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک تو نے بہت اذیتیں برداشت کی, تو نے تازیانے کھائے, تجھے تماچے مارے گئے, تیرے گوہر نوچے گئے, بھائی تجھے گود میں نہیں اٹھا سکا. تجھے معلوم ہے نا کہ بھائی کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی, لیکن سکینہ آج میرے ہاتھ کھلے ہیں, آج میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں نہیں. سکینہ اگر چاہو تو اب میں تجھے گود میں اٹھا سکتا ہوں, یہ سید سجاد نے کہا. اور جناب زینب کیا کہتی ہے؟ جناب زینب کہتی ہیں اے میری لاڈلی سکینہ, پھوپھی شرمندہ ہے, تجھے شام تک لے کر آئی اور تجھے تنہا چھوڑ کر جا رہی ہے, پھوپھی شرمندہ ہے. مگر سکینہ پھوپھی کا وعدہ ہے کہ پھوپھی واپس آئے گی, اور چند دنوں کے لیے واپس نہیں آئے گی, اب قیامت تک رہنے کے لیے سکینہ کے برابر ہی میں کسی جگہ کا انتظار.